أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے ہیں آپ لوگ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں اچھا اور غم کا خاموش رہ کے کس چیز کا اظہار کرتے ہیں برادر آپ ایسے نہیں آ سکتے پلیز نیکسٹ ٹائم آپ خود نہیں آئیں گے یہ کیوں آئے ہیں ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلیے سب مل کے اعوذ باللہ پڑھیں تلاوت سنتا ہے انشاءاللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم
مايك تھوڑا کم کریں نحمدن صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم گیارہواں پارہ شروع کریں گے سورۃ توبہ ہم نے دسویں پارے میں دیکھی تھی تھوڑا سا پارے کے خلاصے کے طور پر ہم چند باتیں کریں گے غزوہ تبوک پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ تھا اس صورت میں اور وہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم کیا کرتے ہو نہیں نکلتے یہ نہیں کہا بس یہ کہہ دیا ساقل تم الارضی آواز کم کریں پلیز پیچھے سے ساقل تم الارضی تمہارے قدم زمین کے ساتھ بوجھل ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے اردی تم بالحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کی نسبت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم پچھلے پارے کے آخری حصے کے خلاصے کے طور پر وہ حالات دیکھتے ہیں کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 9 سال گزر چکے تھے۔ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا سن 8 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کفار مکہ کو وارننگ بھی دے دی تھی۔ کیا آواز ٹھیک نہیں ہے؟ کم کر دیں پلیز۔ کیا کہا تھا؟ کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہیں آئے گا۔ ایک تو ان کا ظاہری حال حلیہ اس کی وجہ تھی، دوسرے ان کے من پسند طریقوں کے عبادت کرنے کے طریقے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا داخلہ وہاں منع کر دیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کی دعوت عرب میں دور دور تک پھیل چکی تھی، اسلام ایک بڑا معروف مذہب بن چکا تھا۔ مکہ کے بیچ میں تو جو بھی جنگ تھی وہ مکہ میں تھی، مدینہ میں آنے کے بعد تھوڑی سی شہرت مدینہ اور اس کے قرب و دیوار میں چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام کی باتیں مکہ مدینہ کے حدود سے باہر جاتے ہوئے حجاز اور ملک شام تک پہنچ گئیں۔ کچھ حالات تھے جس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس دور کی ایک سپر پاور کی طرف سے دھمکی ملی کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے بعد دو میں سے ایک ہی چوائس تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، معافیاں مانگتے اور بہت ہی ریکویسٹنگ سٹائل اختیار کرتے کہ دیکھو ہمیں معاف کر دو، جنگ نہ کرو، تم جو کہو گے ہم کریں گے، ہم ساری پالیسیز تم سے پوچھ کر بنائیں گے۔ ایک صورت یہ تھی۔ اس سے کیا ہوتا؟ وقتی طور پہ فتنہ دب جاتا، لیکن ہمیشہ کے لیے اسلام کے سر پر ایک تلوار لٹکتی رہتی، اور وہ کیا تھی؟ غیر مسلموں کی حکمرانی۔ اور پھر اسی آڑ میں وہ مسلمانوں سے اپنی بہت ساری باتیں منواتے، اور مسلمان ذرا سا کبھی سر اٹھانے لگتے تو وہ ڈانٹ دیتے، دیکھو خبردار حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوائس کو رد کر دیا۔ ہر اچھا لیڈر وقتی فائدے نہیں دیکھتا کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی گروہ کے، بلکہ دور رس فائدوں پہ جاتا ہے۔ اس نے آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کو حکم دیا، برملا اوپنلی، سب تیاری کرو، ہم تبوک کی طرف جائیں گے، کیونکہ ادھر سے دھمکیوں کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی جنگوں میں گئے آپ نے بہت ہی رازدارانہ انداز اختیار کیا، لیکن یہ وہ واحد موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام بتا دیا۔ اب یہ وقت بہت ہی مشکل کا تھا، سارے سال کی کھڑی فصل تیار تھی، اور یاد رکھیے کہ مکہ والوں کی سال میں ایک ہی فصل آتی تھی اور اس کو وہ لے کر سارا سال اپنا گزارا کرتے تھے، اور شدید گرمی تھی، اور اس موقع پہ کھڑی فصلوں کو چھوڑ کر شہر چھوڑ جانا گویا کہ اگلے پورے سال کے لیے دوسروں کے طرف دیکھنے والی بات تھی۔ لیکن کیا وہ لیڈرشپ تھی اور کیا وہ اطاعت تھی؟ سما و بسر کا اگر کسی نے نظام دیکھنا ہو تو اصحاب رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھے، کسی صحابی نے بھی چوں چرا نہیں کی۔ آج کے دور کا کوئی ہوتا کہتا کون سا وہ آ گیا، دھمکی دی ہے نا، تھوڑا وقت گزرنے دیجئے، ذرا موسم بدل جائے اور 15 دن لگیں گے صرف کٹائی کرنے میں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود مشک۔ یاد رکھیے کہ عقل کا بہت زیادہ استعمال انسان کی زندگی میں کمزوریاں لے کر آتا ہے۔ عقل بہت ہوشیار ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمارے نفع نقصان کی آڑ میں سست بھی بنا دیتی ہے، منافق بھی بنا دیتی ہے۔ خیر، آپ نے تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پہ مقابلہ تھا سپر پاور سے، اور مسلمان تھے مٹھی بھر، اور غریب، نہ ہتھیار نہ کچھ۔ آج کے دور میں کہہ لیجئے نہ ایٹامک انرجی تھی، نہ کوئی اور نیوکلیئر ویپنز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایمان کی طاقت ان سب سے بڑی ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی مشورہ بھی نہیں دیا کہ اللہ کے نبی نہ جائیے، اور ایسے موقع پہ جنگ فرضِ کفایہ فرضِ عین تھی، سب کا جانا لازمی ہے. جب سب کو جانا لازمی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں جاتا تو گناہگار ہوتا ہے. اور جہاں پہ جان کی ضرورت تھی مال کی بھی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کیا کہ اب تم لوگوں کو جانا ہوگا. آج کے اس گیارہویں پارے میں ہم انشاءاللہ اسی جنگ کی بہت ساری چیزیں پڑھیں گے. کچھ ہم پڑھ چکے، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے منافقوں نے اس وقت اپنی جان تو بچا لی لیکن اسلام کو خطرے میں ڈال دیا. آج کے بارے میں ہم کچھ اور عذر بہانوں کے ساتھ ساتھ کچھ مخلصین کی بات بھی پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں عافیت میں رکھے. لشکر تیار ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے سب نکل گئے، اور ہر طرف ایک ہی بات تھی کہ ہم اس وقت اسلام کو خطرے میں چھوڑ کر اپنی جان اور مال نہیں بچائیں گے. جیش الاسرہ، تنگی کا سفر، اس کو کہا گیا. 18 لوگ، یعنی 1 سے لے کر 18 تک گنے، ان کے حصے میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، اور فاصلہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا اگر اونٹوں پہ چلتے جائیں. ذرا سا ان کے ایمان کی بات تو سمجھیے. 1 کھجور روز ایک صحابی کو ملتی تھی، چوستے رہتے چوستے رہتے چوستے رہتے حتیٰ کہ اس کی گٹھلی تک ختم ہو جاتی. ہمارے تو پیٹ بھرے میں کھا کے آتے ہیں، جا کے کھاتے ہیں، آتے ہوئے فکر، جاتے ہوئے فکر. پھر دین کا کام ہم سے نہ ہو تو پھر ہم نے بھی اسی جنت میں جانا ہے جس میں وہ صحابہ گئے تھے یا جس کی طلب انہوں نے رکھی تھی. کسی نے پوچھا کہ وہ 1 کھجور کیا کام کرتی تھی، کہ یہ تو ہمیں اس دن پتا چلا جب وہ بھی ختم ہو گئی. اور کھانا پینا ختم ہوا تو بالآخر اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا. ظاہر ہے پانی تو پینا تھا، اونٹ کے پیٹ کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے، تو وہ پانی حاصل کرنے اور کچھ کھانے پینے کے لیے ایک ایک کر کے اونٹ بھی ذبح ہوتے گئے. کیا وہ ایمان تھا، کیا وہ اندر کے جوش اور جذبے تھے. شدید ترین گرمی، صحابہ نے اس موقع پہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنے گھروں کے آرام چھوڑے، چلتے کاروبار چھوڑے، فصل چھوڑی. دیکھیے گھر چھوڑنا پھر بھی آسان ہے، چلو گھر جا کے کام کر لیں گے. ایک انسان کا اپنی تجارت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. مردوں کا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس وقت قرآن پڑھانے کا کوئی اہتمام کر دے شاید ہی کوئی آئے، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ سارا دن تو ہم جاتے ہیں تو بری نہیں پڑتی، تو اگر بیچ میں پھر ادھر ادھر چلے گئے تو یہ ہوگا. تو لہٰذا ادھر اللہ تعالیٰ ایسی ہی باتیں کہتے ہیں. انشاءاللہ گیارہویں بارے میں ہم جو کچھ دیکھیں گے وہ کیا کچھ ہے، کچھ حصہ ہم اس میں سورۃ توبہ کا پڑھیں گے، پھر سورۃ یونس پوری ہوگی، اور چند آیتیں جو ہیں وہ ہم اس میں انشاءاللہ سورۃ ہود کی بھی پڑھیں گے. کل اینڈ پہ بالکل ایک دم بجلی چلی گئی تھی، تو لہٰذا آج ترجمہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا پچھلی آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھوں گی، لیکن پہلے اگلے پارے کی جھلکیاں لے لیجئے. پہلی بات ہے کہ فطرت انسانی ہر ایک کی ایک ہی جیسی ہے. پھر سابقون الاولون کو کیا بشارتیں ملتی ہیں قرآن میں؟ منافقت کے خوگر شہری، یعنی جب اپنے نفاق کو بڑے سٹل طریقے سے چھپا لیتے ہیں. اسی طرح سستی اور تساہل سے بچو، اور صدقہ مال کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اس میں ایک ہم مسجد ضرار کا ذکر پڑھیں گے جس نے فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہی تھی. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے کچھ ایکسٹرا انعامات کی بات ہے. مومنین کی صفات بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ایک انسان مستقل گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں گمراہیوں کے بیج ڈل جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں محنت کرنے والوں کو جو بہترین صلہ دے گا وہ قربت الہی کا دے گا. پھر اسی طرح سے اسلامی مرکز کے استحکام اولین کا اصول ہم پڑھیں گے، اور اس میں شک شبہ کرنے والا کفر کا مرض ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں، اور اس صورت اس پورے بارے میں ہم اولیاء اللہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس میں ہم قرآن کے ہدایت، نور اور بشرا ہونے کی بات بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ شروع کروں گی پچھلے پارے کے آخری رکوع کے آیت 90 سے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کھول سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجعل المعذرون من الاعراب یؤذن لهم لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شریک جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی تو کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مال والے ہیں، اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر نفاق کا ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. حقیقت یہ کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مجبوریوں میں پھنسا ہوا شخص اگر مجبور نہ ہو تو مجبوری ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کی مجبوریاں نفاق کے پردے میں چھپ جاتی ہیں. وہ مجبوری یا وہ پابندی نہ بھی ہوتی نا تو انہوں نے نکلنا پھر بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں سچے مخلصین کا ذکر کیا جن کے پاس رائڈ نہیں تھی، گاڑی بس رکشہ ٹونگا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، لیکن ان کے دل میں تڑپ موجود تھی. اور جب ان کو نہ جانے کی کوئی صورت نہ یعنی جانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے آنسوؤں کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ذرا سا ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں، شکر نہیں کرتے؟ رمضان میں بیمار ہو گئے، چلے روزے تو چھوٹے بعد میں رکھ لیں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی میری دل کے اوپر اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف کوشش کر کے اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ نیکیوں کے کام سے پیچھے نہ رہوں بلکہ اس کے آگے چلے جاؤں. اب پارہ شروع ہوتا ہے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس مدینہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں تھے تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ذرا سا اس پہ سوچئے. دیکھیے دوسرے پارے کے آغاز میں بھی اللہ نے نبی کو آنے والے پروپیگنڈے جو کہ قبلے کی تبدیلی کی صورت میں ہونے والا تھا اس کا خبر دے دی، یہاں آنے والے ریئیکشن کے لیے پہلے تیار کر دیا. یہ چیز بھی نبوت کا خاصہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وقت سے پہلے تیار کر دیتے تھے کہ جو فتنے آئیں گے آپ نے اس کے لیے اس سے کیسے نبٹنا ہے. پہلے تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو ہم کس جگہ پاتے ہیں. زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس وقت رسپانس کیا دیں، ریئیکٹ کیا کریں. اب ایسے وقتوں میں ایک انسان اپنے آپ کو اللہ پہ ڈال دے. آپ اندر سے جتنے سچے ہوتے جائیں گے نا، مخلص ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کی مدد سے ایسے وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن پائیں گے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اپنی طرف سے حکمت ڈال دے. ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے رشد دے دے, بھلائی دے دے, اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز دیکھیے کہ ہم ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کیا کریں پھر, ایک چیز چھپا نہیں سکتے نا. مہمان آ گئے, چھپا دو, بجلی بند کر دو, دروازہ بند کر دو. پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے, صاف کر لیجئے دل کے برتن کو, صاف کر لیں کیونکہ اس پہ اللہ کی نگاہ ہے. پھر فرمایا تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو, کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جن کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. کیا پتہ چلا, پہلی بات ہے کہ نیکی سے رکنا اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو اس جرم سے بڑا جرم ہے, اور وہ کیا, اس نیکی سے رکنے کے عذر تلاش کرنے, وجوہات بیان کرنی اور لاجکس دینی. آپ کو کیا پتہ میں کتنی مجبور ہوں. نہیں, آپ دیکھیے کہ جب نیکی سے کوئی رکتا ہے نا, اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھی ہے, وہ پریشان ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہانے بنانے کی وجہ اس وقت دعائیں شروع کرتے ہیں کہ اللہ میرا یہ عذر دور کر, اللہ میری نیکی کیوں کم ہو رہی ہے. جیسے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ایک صحابی کی تہجد چھوٹ گئی تو رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا, تہجد تھی. کہا تہجد کی بات نہیں ہے, اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا کون سا گناہ کہ جو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روک رہا ہے. اور بہت صحیح روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے کچھ گناہ جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ اور تعالیٰ تو ہر وقت, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں موجود تھے ہر بندے کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر کبھی دین کے راستے میں کسی دعوت میں پیچھے رہیں تو بعد میں جھوٹے عذر بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہیں. قسمیں کھاتے کیوں ہیں, اس کا ذکر آگے ہے. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اس کو نوٹ کر لیں, منافق کی سب سے بڑی خواہش لیڈر کو خوش کرنا ہوتا ہے. اس کے آگے پیچھے پھرو, اس کی تعریفیں کرو, اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو, اس کے گن گاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم دین سے بڑا پیار کرتے ہیں. منافقین دین کے معاملے میں بہت کیئرلیس تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بہت رہتے تھے اور رہنا چاہتے تھے, ان کو اچھا بہت لگتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو ہر کس اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے اور اس کے معاملے میں اور ان کے معاملے میں اس کے زیادہ امکان ہے کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جن کے پاس جدید سہولیات زندگی نہیں ہوتی, عموماً ایسے لوگ جانوروں کے بیچ میں رہتے ہیں. ڈھور ڈنگر ہیں, گائے ہیں, بھینسیں ہیں, چراتے ہیں, ان کا دودھ پیتے ہیں, بعض گھوڑوں اور اونٹوں کے بیچ میں رہتے ہیں. ایسے لوگ جانوروں میں رہتے رہتے کروڈ ہو جاتے ہیں, اجٹ سخت ہو جاتے ہیں, ان کے اندر سے وہ ڈیلیکیسی اور سینسٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگ پھر اچھے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, پیور, کوئی لگی لپٹی نہیں, بس سیدھے ساتھ ہیں لیکن اچھے. لیکن اگر یہ لوگ برے ہوں گے نا تو بہت برے ہوں گے, شرک بھی کریں گے, ماں بہن کا فرق بھی نہیں, ہر گناہ کھلے عام کریں گے اور اس پہ پھر خوش بھی ہوں گے. اسی لیے یہاں دو قسم کے لوگوں کا تقابل ہے. ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. ہم بھی اپنے اوپر لے کر سوچیں, کبھی ہمیں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو کیا ہم اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں؟ گنتے ہیں روز کتنے پیسے لگ گئے, کتنا وقت لگ گیا؟ نہیں, چٹی نہیں ہے یہ, تو انسان کی آنر ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں اپنے ہی اوپر کیوں نہیں خرچ کرنے کا موقع تو ملا. اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں قصد دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صحرا نشین ہوا وہ گویا جلا وطن ہے، اور جو شکار کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا ہے بڑا ہی بے سمجھ ہے، اور جس نے کسی بادشاہ کی ہم نشینی اختیار کی وہ فتنے سے دوچار ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2859 نمبر کی۔ تو اس روایت سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مقصد کے ساتھ جینے والا پسند ہے، نہ کہ صرف دنیا میں اپنی زندگی کے گزارے کے لیے جینے والا۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ الحمدللہ آپ کو اور مجھے بھی زندگی میں اکثر ہی خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے نا، تو یہ دو نیتیں رکھا کریں۔ نہیں سمجھ آیا تو ہائی لائٹ کریں، قرب اللہ کا اور دعائیں رسول کی۔ آج کے دور میں رسول تو نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ کسی کے نام، مطلب کسی بھی شخصیت کو دیتے ہیں، کسی دین کے نام پر دے رہے ہیں تو کسی انسان کے کہنے پہ دیتے ہیں، اس کا قرب نہیں چاہیے کہ ذرا بڑا سا چیک دے دیں پھر اس سے اپنی باتیں منواتے رہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دعا لی جا سکتی ہے، اور دعائیں تو مانگی نہیں جاتی، دعائیں تو خود بخود دلوں میں سے نکلتی ہیں۔ وہ ضرور فرمایا، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ عرب کا قصہ پورا ہوا۔ یاد رکھیے کہ مدینہ کے قرب و جوار کے لوگ منافق بھی تھے اور بدو بھی تھے، ان کی پکڑ عام لوگوں سے زیادہ۔ کیوں؟ جتنی نعمت بڑی اتنا حساب سخت۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لینا یہ نسبتاً آسان تھا، آج کے دور میں بن دیکھے اللہ کے نبی کو ماننا، لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ اس سے علم کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔ علم کی کمی جو ہوتی ہے نا دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جو حالات کی سختی ہوتی ہے نا اور جانوروں میں رہنا، یہ دو چیزیں اور بھی سخت کر دیتی ہیں۔ اور جب لا علمی ہوگی نا تو لا یشعرون والا نفاق پیدا ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ آج آپ اور میں اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے دیہات ہیں، سیدھے سادے لوگ، شاید ہی نماز کا بھی ترجمہ آتا ہو۔ میرا آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ دس دس لوگ بانٹ لیں اپنے اس شہر کے، دن رات میں آدھا گھنٹہ نکال لیں، دس لڑکیاں آپ سب کے ہاتھ میں اگر دے دی جائیں، کتنے ہزار لوگ اس ایک شہر میں دین سیکھ لیں۔ چلیے نیت کرتے ہیں، کل سے رمضان اللہ نے چاہا ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا یا کہیں ہو گیا یا ہو ہی جائے گا نا، اس پورے مہینے میں ہر دن آدھا گھنٹہ میں نے پرسنلی پرائیویٹلی دس دس ان پڑھ لوگوں کو بنیادی باتیں دین کی سکھانی ہے۔ اور یقین کریں آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، عالم فاضل نہیں ہونا، ایسے لوگوں کو کوئی انٹلیکچوئل باتیں نہیں چاہیے ہوتی، سیدھا سا بس نماز کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ہی کھول کے بتاتے جائیں، حلال حرام کا طریقہ، وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، طہارت، چوری نہیں کرنی، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ایک پورے مہینے کا اسکیڈول بنا لیں تو مجھے امید ہے کہ بہت خیر آئے گی۔ کیونکہ بعض دفعہ پھر انہی لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے نا، کبھی ہم اپنی ضروریات کے لیے ان کو بلاتے ہیں، کبھی یہ ہمارے پاس کچھ مانگنے آتے ہیں، تو اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی نا تو یہ پھر ہمارے ساتھ ہی بعض دفعہ خرابی پیدا کر دیں گے۔ اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورت گروہ، بہت ساری آیتوں سے ہم منافقین کے قصے پڑھتے آ رہے ہیں، عذر، جھوٹے بہانے، کہانیاں، یہ نہیں وہ نہیں، آپ کو کیا پتا۔ اب ذرا سنیے آیت 100 میں کن خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے کی سبقت کی، دعا کرے ہمیں بھی اسی کی توفیق ہو جائے۔ جب بھی نیکی کی کوئی کال آتی ہے، کچھ لوگ فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں, اور فوراً لبیک کون کہے گا؟ جو پہلے سے تیار ہوگا. وہ پہلے سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, پہلے سے ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہی نیکی کا موقع آئے گا ہم فٹا فٹا کے بھاگ جائیں گے. اور جو کال سن کر سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, تیاری کرتا ہوں, یہ وہ تو پھر گھر رہ جائے گا. آپ دیکھیے کہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا, لوگ پہلے سے ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے رہتے ہیں, فلاں برانڈ سیل کب لگائے گا, سائنس دیکھتے رہتے ہیں. جو ہی سیل لگی بھاگ گئے. سب سے پہلے ہم لے لیں, کیونکہ شروع میں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی, بعد میں بیکار رہ جائیں گی. وہ بھی پاگل نہیں ہے, وہ شروع میں زیادہ خراب چیزیں پہلے نکال دیتے ہیں کہ ان کو تو نکالو, پھر جو رہ جائے گا اس کو دیکھیں گے. وہاں تم کبھی نہیں کہتے کہ جب سیل ختم ہوگی نا پھر بتانا. دین کے معاملے میں عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ ختم والے دن آئیں گے, تکمیل, اینڈ پہ بلانا, دعا میں شامل ہوں گے. کیا ہماری یہ پرائیورٹیز ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں سب سے پیچھے اور دنیا کے معاملے میں سب سے آگے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی شکل نہیں دیکھتے. سابقون الاولون کون ہیں؟ وہ وقت کا رواج نہیں دیکھتے. ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ چار چھ لوگ کر لیں, ذرا سا سمجھ آ جائے, دیکھ لیں ایفس اینڈ برڈس, پروز اینڈ کونز. نہیں نہیں, فوراً نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا چل پڑے. ہیڈ سٹارٹ لینے والے لوگ, ہر اسکول میں کچھ بچے ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کے رکھ رہے ہیں, پہلے سے تیاری کر کے رکھے ہیں, روز کا کام روز رکھ کرتے ہیں. اور یہ سابقون الاولون بنتے کب ہیں؟ کیسے؟ قربانیاں دیتے ہیں, ہجرتیں کرتے ہیں, کبھی جابس چھوڑتے ہیں, کبھی گھر چھوڑتے ہیں, کبھی پیار چھوڑتے ہیں, کبھی جذباتی طور پہ دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں, اپنی خواہشوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے, جن کے لیے اللہ نے ہائی جنتیں رکھی ہیں. آپ کہہ لیں پہلوں میں بھی پہلے آگے بڑھ جانے والے لوگ, ملتا کیا ہے ان کو؟ سنیے دوبارہ شروع سے. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور اس میں پہل کی, سبقت کی, نیز وہ جو بات میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سوچئے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا تو دنیا, جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت کیا؟ کہ کسی کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کے چہرے کا دیدار. تو رضی اللہ عنہم وردو عن, یہ کس کا لقب ہے؟ صحابہ کرام کا لقب ہے. کیوں؟ اب سمجھ آئے گا آپ کو. مشکل گھڑیوں میں کام کرنے والوں کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا. مشکل گھڑیوں میں کام کرنے والوں کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا. یہ منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, گندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ موقع آتا کب ہے؟ ہر کچھ عرصے کے بعد اسلام میں یہ موقع آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین بالکل آغاز میں تھا, آپ نے دعوت دی, ہر چیز ہی نہیں تھی. جو لوگ پہلی دعوت پہ لبیک کہہ گئے ان کو موقع ملا, انہوں نے قبول کیا. موقع تو سارے مکے والوں کو ملا تھا, قبول 100 کچھ نے کیا. مدینہ میں آنے کے بعد یہود کو بھی موقع ملا, اوسر خزرج کے قبیلوں کو ملا, بدویوں کو ملا, لیکن انصار مدینہ نے اس کو قبول کر لیا. اسی طرح یاد رکھے, ہر کچھ عرصے کے بعد جب اسلام کا میسج
دب جاتا ہے,
پھر ایک نئی تحریک اٹھتی ہے, پھر دوبارہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور ریوائیول آف ریلیجن ہوتی ہے, اس وقت پھر موقع ملتا ہے. اور سابقون الاولون کون ہوتے ہیں؟ کہ جو کسی کام کی بنیادوں میں بڑھ جاتے ہیں. کسی بھی زمین کے ٹکڑے پہ دین کا کام ہوتا ہے نا, اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. شروع میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہونا کیا آگے جا کے, رسپانس کیا ہیں, ریسورسز کیا ہیں, نتھنگ ایلس. صرف آپ ایک اللہ کی آس اور توکل پہ کسی کام کی نیت کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ کے کچھ خاص لوگ, چنے ہوئے لوگ, آپ جیسے جو پہلی کال پہ آ کے بیٹھ گئے, جن کے اندر پہلے سے طلب تھی, آدھے کان سے بات سنی چل کے آ گئے, کہیں کوئی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا دیکھا پہنچ گئے, کسی نے اشارہ کیا, راہ جاتے دیکھا, اس کام پہ آ گئے. اور کچھ نے جانیں لگائیں، کچھ نے مال لگائے، کچھ نے گھر دیے، کہ ہم اسلام کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بلڈنگ ہے نا، اگر اس کی جگہ 3-4 فلور کی بلڈنگ ہو، جس دن اس کی بنیادیں کھدی اس میں کچھ اینٹیں گئیں، کوٹی ماری، پھر لوہا ڈالا ہوگا. سب سے زیادہ تو محنت بنیادوں پہ کرنی پڑتی ہے نا. جب بنیادوں پہ محنت کی، اب وہ بنیادیں آج دکھ رہی ہیں؟ وہ اینٹیں موجود ہیں؟ نہیں. ہمیں تو یہ رنگ برنگی لائٹیں دکھتی ہیں روز آنے پہ، باہر پتھر لگا ہوا دکھتا ہے، پلرز ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ اسکرین دکھ رہی ہے، یہ سب کچھ کتنا پمپ اینڈ شو والا. اچھا، اب ذرا سے اس کو آپ ہیومن مائنڈ کے ساتھ ٹچ کریے، کچھ سالوں کے بعد اس ہال والوں کا دل بھر جائے گا کہ یہ گرین لائٹیں ہمیں نہیں چاہیے، یا اس میں سے کچھ بلب فیوز ہو جائیں گے، میں بھی اگلے کچھ سالوں میں ان کو یہ شینگلیئر نہ اچھا لگے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ریپلیس ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے اگلے 5 سال بعد یا 2 سال بعد ہم آ کے دیکھیں تو یہ اندر سے پورا ہی ہال بدل چکا ہو، پاسبل ہے نا. لیکن ایک چیز نہیں بدلے گی، اور وہ اس کی بنیادیں. شیشے بدل جاتے ہیں، کھڑکیاں بدلتی ہیں. ابھی پچھلے 5-6 ماہ پہلے ناروے میں ہمارے اسکول کی ساری کھڑکیاں بدلی گئیں، وہ بدلنی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے بدل دی. ظاہر ہمیں کوئی خرابی نام بھی دکھے، لیکن انہوں نے سب کی بدلنی تھی، ہماری بھی بدل دی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کھڑکیاں بدلی گئی ہیں، پینٹ بھی ہوتا ہے، سبھی کچھ اندر رینوویشن بہت ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی. اس کے لیے اس چیز کو گرانا ہی پڑتا ہے، اور وہ اینٹیں ہیں اندر کی بنیادوں کی. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آج کے دور میں دین کی بنیادوں میں کھپا دے. لیکن اس کے لیے نفس پہ اتنی چوٹ کھانی پڑتی ہے، وہ بڑے بڑے بلڈوزروں سے ٹھوک ٹھوک کے اندر کرتے ہیں، اور خود پسندی نہیں، نمایاں نہیں، میرا نام کدھر ہے، میری کیا خوبی ہے. دیکھیں یہ اینٹیں اگر قربانی نہ دیتی تو آج ہم سب اس پرسکون ماحول میں نہ بیٹھے ہوتے. اسی طرح شروع شروع میں جب کوئی بھی دعوت یا تحریک اٹھتی ہے نا، کچھ لوگ بے آرام ہوں گے. جن نہ ہوں گے نا، کام بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے گھر ڈسٹرب کریں گے، شوہروں کو منائیں گے، سسرال کی ڈانٹ کھائیں گے. اور میں کہتی ہوں یہ تو میں نے ذرا سے کانٹراڈکٹری رشتے بول دیے، واللہ ہی سگے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا تو خیال ہی نہیں رکھتی، مجھے تو پوچھتی نہیں، ملنے تو آتی نہیں، میری دوا کا خیال نہیں. اب بندے کے دل میں گلٹ آتا ہے، کروں تو کیا کروں، یہ بھی نیکی وہ بھی نیکی، وہ تو گھر کی نیکی، وہ تو کوک اللہ ہے، یہ تو بندوں کی، اب کیا کر. ایسے اپنے شیطان دل میں بس اسے ڈالتا ہے. نہیں، آرام سے بیٹھو. تو وہاں یہ آیت یاد کیجیے، سابقون الاولون، بنتے ہی وہ ہیں جو رسک لے کر ذاتی زندگی کے تقاضوں کو پیچھے کرتے کرتے دین کے تقاضے بڑھاتے جاتے ہیں. اور یہ جو شروع میں ناراض ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ سالوں کے مہینوں میں ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو راضی کر دے گا. جان کے نہ کریں، آپ ایک اسکیپ ہول نہ کر لیں، میں پڑھانے آ رہی ہوں، میں نے میاں کو کھانا نہیں دینا، کریں صبر، بازار سے کھا لیں، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے ان کو کھانا دے کے آنا ہے، جلدی میں دے دوں، جو کر دوں، وقت پہ دوں، تھوڑا دوں، لیکن مجھے فکر ہونی چاہیے. اگر بچے ہیں تو بچوں کی میں نے کیئر کرنی ہے. لیکن صرف انہیں کے ساتھ گھر گھر کھیل کر اسلام کو الگ چھوڑ دینا، یہ ظلم ہے. اور آج کے دور میں ایسے لوگ مجرم ہیں جو اپنی جان یا مال سے مہاجر یا انصار نہیں بن رہے. آج کے دور میں لبرل ہو کے خاموش تماشا دیکھنا، واللہ ہی وہی کردار ہے جو مکہ مدینہ کے ارد گرد کے لوگوں نے کیا تھا. اور سابقون الاولین ہی کو جنت میں سورت واقعہ کی روشنی میں السابقون الاولون کون ہے؟ جو اعلیٰ جنتوں میں بنے، وی آئی پیز، اعلیٰ جنتوں میں ان کا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں چھوٹی سی بات کہوں، یہ مشکلات سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ میں اتنا سمایا گیا، غلام تھے نا تو زر خریدتے، کسی کی ملکیت تھے. اللہ کے نبی نے ایک بار بھی بلال کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ بلال اسلام چھوڑ دو، جب حالات اچھے ہوں گے نا پھر آ جانا دین پہ. کہہ سکتے تھے، اگر بلال کو آپ یہ مشورہ دیتے کہ آج اسلام چھوڑ دو، کل حالات اچھے ہوں گے تو آنا، کبھی بھی بلال کے حالات اچھے نہیں ہونے تھے. یہ اچھے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ ڈٹتے جاتے ہیں، جمتے جاتے ہیں، جمتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جاتی ہیں. فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تو پھر سابقون الاولون کون ہے؟ مہاجر اور انصار جنہوں نے اسلام کی دعوت پہ فوراً لبیک کہا, اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ سے راضی ہو گئے, ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو عمل کی بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی, نیکی کے کسی کام سے پیچھے نہیں رہنا اور اللہ کی بات سن کے فوراً ماننا ہے. پھر فرمایا تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں, اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا. اب یہاں سے دوسرا گروہ, کیونکہ یہ سورت جو ہے نا یہ اصل میں سارے ہی پول کھول رہی ہے. پڑھ لیں پھر بتاتی ہوں تینوں کے تقابل میں کیا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کے عمل ملے جلے ہیں, خلط و عملاً صالحاً, مخلوط عمل ہیں, کچھ اچھے بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی. ایک صحابی نے جب قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ اس میں تو تمہارا ذکر ہے, سورت حج کی آیت ہے, فیہ ذکرکم, کہنے لگا میرا ذکر کدھر ہے؟ قرآن پڑھنے دیکھ رہے, ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. بہت سچے مومنوں کے قصے پڑھے جو ہر وقت ہی قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں, کہا ایسا تو میں نہیں ہوں, اتنا اچھا تو میں نہیں ہوں. پھر کفر والی آیتیں پڑھی سامنے نظر میں آئیں, کہا نہیں اتنا برا بھی نہیں ہوں, کہا میں کدھر ہوں. جب اس آیت پہ پہنچے کہنے لگے رب میں نے اپنے آپ کو پا لیا. بیچ کے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سنموں میں جا کے فلم بھی دیکھاتے ہیں, حج اور عمرے کا بھی بڑا شوق ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں جس میں نافرمانی اس میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو خلط و عملاً صالحاً کون ہے؟ ملے جلے ہوئے لوگ. یہ دوسرے درجے پہ آگے, کچھ نیک اور کچھ بد, بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو, اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھاؤ, اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. صدقے کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے, پھر اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. یعنی جب آپ اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے. جیسا کہ تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو, یہاں تک کہ صدقے کا ایک لقمہ بھی احد پہاڑ کا بن جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 401. کیا پتہ چلا, تھوڑی بھی چیز دیں نا, دیں خلوص سے دیں. ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی کھجوروں میں ڈھال دے گا. اور اے نبی تم ان لوگوں سے کہو کہ تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں, اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کرنا تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے آپ چند دن قبا میں تشریف فرما تھے, تو آپ نے قبا میں ایک مسجد بنوا دی. اب مسجد نبوی جو ہے مدینہ کی ضرورت کو پورا کرتی تھی, کسی اور مسجد کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. لیکن کچھ لوگ جس میں سے ایک شخص ابو عامر فاسق بھی تھا, جو ایک بڑے پیارے صحابی جن کا ذکر کل بھی ہوا تھا, حضرت حنزلہ ان کا باپ تھا, دل میں نفاق تھا, پیچھے سے غیر مسلموں سے ملا ہوا تھا, وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر نہیں، ہم زیادہ اچھا کرتے ہیں، ہم بھی یہ کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ تعصب والے دل کے ساتھ دین سکھانے والے، میں نے دیکھا ہمیشہ گھٹے ہوئے ذہن والے لوگ ہی پیدا کرتے ہیں. بہرحال دوسرا ان کو یہ تھا کہ جب یہ مسجد ذرا نظروں میں گھل مل جائے گی تو اس کے اندر بیٹھ کر ہم اپنی میٹنگز کریں گے. ایسے ہی ہوا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاریوں میں تھے، ادھر سے ان کا جو شہر بڑا تھا اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آ کر ہماری مسجد میں ایک دن نماز پڑھا دیں. یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی طرح بھولے بھالے تھے، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے تھے. جو آپ کو دعوت دیتا آپ کہتے ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے اپنے دل میں برائی نہیں ہوتی وہ دوسرے سے بھی نہیں توقع رکھتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اور ابھی مصروف بہت ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ تبوک سے واپسی میں آ کر میں ایک دن نماز پڑھا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. اب تبوک سے واپسی کا سفر تھا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ مسجد نہیں ہے. اس مسجد کی وجہ کیا ہے؟ یہ چار وجوہات ہم نے ابھی پڑھی ہیں. یہ تو تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ تو مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، پلس اس میں ان کے دلوں میں اپنی غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. میرے آپ کے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ یاد رکھیے کہ ہر گنبد مسجد نہیں ہوتا، اور ہر مسجد اللہ کے لیے نہیں ہوتی. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ اس قسم کے حالات ہو گئے، صرف اپنے مسلک کے نام کے لیے ایک اور مسجد بناتے ہیں، سیم گلی میں، سیم موڑ پہ بعض دفعہ، اور سیم محلے میں، پانچ منٹ ادھر، پانچ منٹ ادھر، پانچ منٹ ادھر. ایک تو یہ کہ جگہ چھوٹی تھی، بھر گئی تو کچھ لوگ دوسری گلی میں جائیں، پھر تو ہر گلی کے کونے پہ ایک مسجد ہو، نو پرابلم ایٹ آل. لیکن اگر مسجدیں تو خالی ہیں، اور صرف اس لیے بن رہی ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد، نام نہیں لیتی، آپ خود سوچ لیجئے، ہماری تو مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ مسجد کس فرقے یا کس مسلک کو بلانگ کرتی ہے. اس سے امت مسلمہ کی وحدت ٹوٹتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور امت کی وحدت یہ بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کلاس سے دیتی ہوں. ہم سب یہاں بیٹھ کے اس وقت سیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ ایفرٹس بھی لگ رہی ہیں، سب کچھ لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، کوشش بھی، لیکن آپ اتنے لوگ ایک ہی جگہ پہ ٹیکل ہو رہے ہیں. ہم سب ایک خاص وقت پہ آتے ہیں اور ایک خاص وقت پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن ہمارا ذہن خالی ہے. ہم کہے کہ نہیں، یہ سب کو ایک ہی وقت پہ کیوں جمع کریں، چلیں ان ہال والوں سے کہتے ہیں کہ کل سے ہم 12 گھنٹے کے لیے ہال ہائر کرتے ہیں، دن میں 4 کلاسیں ادھر کر دیں، فلاں وقت پہ کوئی آ جائے، فلاں پہ آئے. آپ مجھے بتائیے اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ نقصان ہوگا. وحدت میں محبت ہے. آپ کسی شادی میں جائیں اور آپ کی فیملی کے سب لوگ آئے ہیں اور خالہ نہیں ہے، پھپھو نہیں ہے، بہن نہیں ہے، آپ کا دل ہی نہیں لگتا. جب مسلمان ایک کامن کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر بھی ایمان ملتا ہے. مسلمان کبھی ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرتا کتنے آ رہے ہیں، لیکن انرجی ملتی ہے. محرم کا منظر دیکھیں، انرجی ملتی ہے. اسی طرح ہم امریکہ میں جتنے سال رہے، تقریباً ہر سال ہم ایک کنونشن میں جاتے تھے، 20-25 ہزار مسلم ہوتے تھے. اسنا کنونشن بڑا معروف ہے، 40-50 سال سے ہو رہا ہے. تو وہاں سارے امریکہ کینیڈا سے موسٹلی لوگ آتے تھے فیملیز کے ساتھ. اب وہ نمازیں بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکچرز بھی ہو رہے ہیں، بازار بھی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو اتنے مسلم کو اکٹھا دے کر ایک دم انرجی ملتی ہے. عیدگاہ میں جا کر دیکھی, اتنے مسلمانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے نا, تو اسلام کا اکٹھ دیکھ کر دل خوش ہونا چاہیے. تو یہی چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے اب آگے پیش کی ہے, فرمایا تم ہر کسی اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہیں کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. مسجد قبا کی یہ خوبی ہے, اس میں بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں. ایک معروف روایت ہے کہ ایک صحابی تھے ذو القلعہ, تو انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی سے کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ طہارت کا اہتمام کرو, عبادت میں آسانی پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ اور میں یہاں بھی عبادت کے لیے آتے ہیں, شاور لے کر آئیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آرٹیفیشل بند کرائیں, لیکن اگر آپ سے پسینے کی بو آئے گی, آپ کے ساتھ والے کو بھی آئے گی, ادھر والے کو بھی آئے گی, باہر جتنی گرمی ہے اس میں تو شاور لے کے بھی آئیں گے تو بھی خطرہ ہوتا ہے. اور کہاں آپ نے لیا ہی نہیں, پلاسٹک کے کپڑے مت پہنیں, ریشمی کپڑے نہ پہنیں. اب آیا روز جا کر پانی میں ڈپ کریں, ہلکا سا سرف ڈال دیں یا سوپ یا شیمپو ڈال کے ہلکا سا کھنگا لیں, اس کو ہینگر پہ ڈال دیں, اگلے دن صبح تیار ہوگا. صاف ہونے کے بعد عبادت کا لطف بڑھتا ہے, ورنہ ہم سب سو رہے ہوں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کی تک کو پورا کرنے میں طہارت اہم کام کرتی ہے. پھر اسی طرح اللہ یحب المتطہرین کے بارے میں آتا ہے کہ پانی سے طہارت کرنا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جن کی طہارت کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والے ہیں, اور طہارت سے مراد گناہوں سے توبہ اور شرک سے پاکیزگی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ پہلے ڈھیلے مٹی کے ٹکڑوں سے اور پھر اس کے بعد پانی سے دھوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی طہارت کا اہتمام کرنے والا بنائے. پھر تمہارا کیا خیال ہے, بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا گھر پر اٹھائی, وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آنکھ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. اس آیت میں ایک بہت بڑا معیار ہے آپ سب کے لیے, اسپیشلی وہ لوگ جو انصار اللہ, اور میں بہت ہی محبت اور خوشی سے یہ بات کہوں گی کہ بہت سارے لوگ تو ہمارے لیے بھی نئے ہیں, ہم بھی ان کے لیے نئے ہیں, لیکن آپ صرف ایک اللہ کے لیے اس وقت بھی مدد کر رہے ہیں نا. اپنے دل سے پوچھئے کہ جو اس وقت بھی میں ڈیوٹی دے رہی ہوں اور جو بھی ہلچل ہے, آپ سب بہت اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں نا, میں تو دن رات دیکھتی ہوں, صبح 5-6 بجے سے لوگ کام پہ آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ رات ہو جاتی ہے اور جانے کا نام نہیں آتا. آپ کے دل میں شک آنا چاہیے, صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں, پتہ نہیں غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہی, پتہ نہیں یہ ٹیچر ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ان کا پلیٹ فارم اس ان کے عزائم کیا ہے. تو اس کا ایک کرائیٹیریا نا آپ کے لیے بھی میرے لیے, خاموش رہ کر اپنے اندر جھانکیں, سکون مل رہا, بس نیکی کہ جس کام کے بعد اندر سکون ہونا وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور غلط چیز کا ساتھ دینے والا کبھی پرسکون نہیں ہوتا. اور میں کہتی ہوں یہ اندر کا سکون یقین دلاتا ہے کہ انشاءاللہ جنت بھی ملے گی کیونکہ وہاں بھی سکون ہوگا. چونکہ ان کی نیت بری تھی نا, کام کر کے بھی پرسکون نہیں ہے. آج بھی یہ ہیں بہت سارے لوگ, کام نام دین کا ہے, عزائم کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ یہ خاص مسجد جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے. ایک نے کہا مسجد نبوی, دوسرے نے کہا مسجد قبا. دونوں آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے کہا اس سے مراد میری مسجد ہے, یہ مسجد احمد کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں اللہ سے لوگوں کو جوڑا جائے وہ ایسی جگہوں پر آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ ذرا سا ہم رک کے اگلی آیت کو بعد میں پڑھیں گے, آپ اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے غزوہ تبوک کے تناظر میں, اس کو ذرا سا سم اپ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے دین کی جب بھی کال آتی ہے, ہماری دین کی کال تو یہ دورہ قرآن ہی ہے نا, ہم اسی کو لیتے ہیں. ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے کہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے اور امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا ہے. تین قسم کے لوگ سامنے آئیں گے, اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. کیا؟ نمبر 1 سابقون الاولون, آیت 100 میں پڑھ کے آئے ہیں. سنا فوراً نکلے چل پڑے، لبیک اللہم لبیک. دوسری قسم ہے آخرون، تھوڑی دیر رکے، سوچا لیٹ می تھنک، چلے میں دیکھتی ہوں میں کر سکوں گی کہ نہیں، اور یہ ہے اور فوراً یہ وہ، بٹ دین دے سائنڈ اپ، اوکے آئی ول ڈو اٹ. یہ دوسری قسم ہوتی ہے. تیسری قسم جو 106 میں، مرجعون، ٹھٹکتے ہیں، سوچ میں پڑتے ہیں اور قافلہ نکل جاتا ہے. اب آگے ہم ان کا قصہ پڑھنے لگے. اور اس کے بعد ایک چوتھی قسم بھی ہے، کٹر منافق، 107 میں ان کا ذکر آئے گا، کھوٹے لوگ، دل کے روگی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں میں ایک ایک بات پہنچ رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس نیکی کو کرنا نہیں چاہتے، کرتے بھی ہیں نا تو بظاہر دکھاوے کے لیے، لیکن اندر دل میں کھوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک خوبصورت آیت دے کر آپ کو مجھے ایک بات کی خبر دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے نفس ہمارے نہیں ہیں، ہمارا مال، ہمارا وقت ہمارا نہیں. تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
ایک سودے کا ذکر ہے، ایک تجارت کا ذکر ہے، اور حقیقت ہے کہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کر رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اور اس پارے کی یہ آیت تدبر بھی ہے، ہم سب اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے اس کی روشنی میں. فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. خرید و فروخت کے ذکر کے ساتھ ایک انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. طبیعت کے اعتبار سے انسان کو بزنس اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں پروفٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تم اس وقت اللہ کے ساتھ یہ سودا کرنے کو تیار ہو. بک کیا رہا ہے ادھر؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ لیں، بائر، سیلر اور کموڈیٹی، بیچنے والا، خریدنے والا، اور کیا بک رہا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ یہ سیل فون ہے نا، اس کو بیچتے ہیں، میرا یہ فون ہے، میں کون ہوں؟ سیلر. یہ بک رہا ہے، اور آپ میں سے کوئی ایک سیلر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں سے اللہ نے مومنوں کے نفس اور ان کے مال خریدے ہیں. دو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، ایک نفس اور ایک مال. نفس میں کیا ہے؟ آپ خود، آپ کی انا، آپ کی ایگو، آپ کا وقت، آپ کی سکلز، آپ کی پسند ناپسند، سر سے پاؤں تک آپ خود. انی للہ یا انا للہ، اللہ کہتا ہے تو مجھے اپنا آپ بیچ دو. دوسری چیز، اپنا مال بیچ دو. اب ایک انسان کو اتنی بڑی آفر مل رہی ہے کہ بھی انا لہم الجنہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا، کس کے بدلے میں خریدے. کوئی کہتا ہے اپنا گھر بیچ دو، تو آپ کہتے ہیں کتنے میں خریدو گے؟ تو آگے لسٹ دیکھیے گا کہ اللہ کہتا ہے یہ دو چیزیں مجھے دے دو. کیسے دینی؟ کیسے اس کی قسطیں کیسے ہوں گی؟ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب خریدنے نکلے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے، تین قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ خود کو خود کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سیلف پلیزر لوگ، شرابی، نشئی، کرمنلز، یعنی یہ اپنے ہاتھوں خود کو بیچتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، موج مستی والے۔ دوسری قسم کے لوگ خود کو بیچتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، جو لوگ کہیں گے، ان کی پہچان کے ہر بات میں کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، ہائے فلاں نے کیا کہا، پیپل کانشیس، ہر بات میں لوگوں کا ڈر، لوگوں کے خوف، ان کو دکھانا، ان سے بچانا اور سب کچھ۔ تیسری قسم کے عقل مند لوگ ہیں، وہ خود کو اللہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں، وہ صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ مسئلہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دی، میں سیل فون بیچنا چاہتی ہوں، میں سوچتی ہوں آپ میں سے کوئی لے لے، آپ میں سے، میں اٹھ کے یہاں پہلی لائن میں گئی، میں بیچنے جا رہی ہوں، آپ کو پتا چل گیا، آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، آپ رک جائیے، کسی کو جو بیچنا ہے تو مجھے بیچ دیں، میں آپ سے پوچھوں گی آپ مجھ سے یہ کتنے کا لیں گے، آپ کہیں گے میں 10,000 روپے کا لے لوں گی، مثال دے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے کا آتا ہے، لیکن چلیے۔ فرسٹ چوائس میرے پاس آئی، 10,000 کا بک رہا، میں کیا سوچوں، ادھر ہی بیٹھ کے بک رہا ہے، کون آگے جائے، باہر انتظار کرے، میں انہیں کے ہاتھوں بیچ کے پیسے لے کے آ گئی، یہ فرسٹ چوائس ہے۔ دوسری چوائس ہے، میں نے کہتی نہیں، یہ 10,000 کا فون ہے، میں نہیں دیتی، میں چلتی گئی۔ ابھی میں وہ باہر آپ کی ریسیپشن ہی ابھی مڈ آف دا ہال میں پہنچی، تو آپ میں سے کوئی اور بولتا ہے، ایکسکیوز می، میں آپ کو اس کی بولی دیتی ہوں، آپ مجھے یہ 20,000 کا دے دیں۔ میں سوچتی ہوں، واہ، پہلے سے ڈبل مل رہے ہیں، لے لو، جان چھٹے، دے دو، اب میں ان کو دے سکتی ہوں۔ اور دوسری صورت ہے، میں کہوں گی یہ 20,000 کا فون ہے، میں کیوں دوں ان کو اتنا مہنگا فون، اتنا سستا کیوں دوں۔ وہاں باہر ریسیپشن کے قریب کوئی کھڑا ہے اور وہ نئے فون بیچتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی، وہاں ایک عورت کھڑی ہے جو وہاں سے فون خریدنے آئی، جو ہی اس نے میرے ہاتھ میں تقریباً نیا فون دیکھا، اور میں اس دکاندار کو کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے خرید لیں، دکاندار اس کو 50,000 کا بیچنے والا ہے جو اس کو بیچتا ہے، وہ عورت مجھے ایک سائڈ پہ کہتی ہے، دکاندار کو کیوں بیچتی ہیں، آپ مجھے دے دیں، میں آپ سے 40,000 کا لے لوں گی۔ اب مجھے بتائیے، مجھے ان تینوں میں سے کس کے ہاتھ بیچنا چاہیے؟ اس آخری۔ بس یہ ہے آج اس دنیا کی کہانی، کچھ لوگ یہ فرسٹ پیپل، پیپل پلیز، اپنے ہی آپ کو خوش رکھتے ہیں، موج کرو، مستی کرو، کچھ بھی نہیں کرتے، سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اس نفس کو جو اللہ نے دیا، کھاتے پیتے، اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں بیچے، سستا بیچا اپنے آپ کو، ہم نے اپنی قیمت نہیں لگائی، ڈی ویلیویشن ہے۔ اور میں پھر یہاں اپنی یوتھ کو کہوں گی کہ اپنی قیمت پہچانے، اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ہے ایک تارہ۔ آج کا یوتھ اگر اپنی ویلیو پہچان لے تو کبھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ جو دوسری بٹ تھی نا میرے پاس، وہ پیپل پلیزر ہیں، بہت سارے لوگ آج دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، وہ پہنتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح سے وہ جو دور میں جا کے میں نے بیچا نا، یہ ہے اللہ کے لیے بیچنے والے، انہی کی اب خوبیاں آگے، کون؟ العائبون تائبون، کیا جن میں یہ خوبیاں، کیا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے مومن، اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو پھر جنت کا حقدار کون ہوا؟ یہ سارے کام ہائی لائٹ کیجیے۔ عموماً ہم کہتے ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں جنت مل جائے، کسی سے پوچھے کہتے ہیں بہت بڑی خواہش ہے کبھی جنت مل جائے، یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ جنت نہ صرف دعاؤں سے ملتی ہے نہ خواہشوں سے ملتی ہے، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ان ساری چیزوں کو جمع کر لیں، نمبر ایک توبہ، پھر بندگی، حمد، روزہ، رکوع، جھکنا، نیکی کا حکم، اللہ کی حدوں کی حفاظت۔ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کیا ہے؟ چوکی دار والا کام۔ اس دین میں کوئی غلط چیز نہیں شامل ہونے دینی، اور اس کا کوئی بھی فرض یا اس کا کوئی رکن چھٹنے نہ پائے۔ یہ دین کے عالم ہوتے ہیں جو دین کے اندر کمی بیشیاں آنے نہیں دیتے۔ سوال کیجئے خود سے، کیا میں جنت کی طالبہ ہوں؟ کیا یہ صرف میری خواہش ہے یا ارادہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواہش سے ارادے تک کی سیڑھی میں محنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اچھی سی نیت کریں، اللہ نے آپ کو سکلز دی ہیں، لگائیے اللہ کے رستے میں۔ کمپیوٹر چلانا آتا ہے نا، کہیے کہ اللہ میں اس کو دوسروں کو تیری بات پہنچانے میں لگاؤں گی۔ الحمدللہ آج یہاں کے سکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، آپ میں سے جو اپنی چھٹیوں میں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے وہ رابطہ کرے۔ آپ کے لیے تو اتنے کام ہیں، نیا نیا کام ہے۔ یقین کریں کہ جب کوئی نئی کمپنی ہوتی ہے نا تو بہت ویکنسیز ہوتی ہیں، اور آج اسلام میں بہت ساری ویکنسیز ہیں۔ اپنے اس وقت کو، کمپیوٹر کو، سکلز کو، بات کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کیش کرا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی قدر کرے گا۔ پھر فرمایا، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی نرم دل اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں پہ رشتوں کا امتحان ہے۔ آپ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام مواحد تھے، باپ مشرک تھا، تو جب ابراہیم نے یہ تنقید کی ہوگی تو والد ناراض نہیں ہوئے ہوں گے؟ آج ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کسی کا دل نہ توڑو۔ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ہر ایک کو شرمندہ کرتے ہیں۔ کیا تھا اگر تھوڑی سی محفل میں رونق کے لیے تھوڑا سا ناچ کود لیں، اچھل کود لیں۔ اب اتنی بھی دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، تو یہ آیتیں آپ کے میرے لیے دلیل ہیں۔ ابراہیم سافٹ ہارٹڈ تھے، اس کے باوجود اللہ کے معاملے میں غلط چیز پر نہیں جمے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب آگے پھر دوبارہ ہم ایک ایسے واقعے کو پڑھنے والے ہیں جس کے لیے یہ ماحول بہت کارگر ہے، کیونکہ جب انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کوئی ہمارے چہروں کو نہ دیکھے۔ بعض دفعہ بہت ساری روشنائیوں میں ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے چہرے دکھتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ صحابہ کے اس گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک کی دعوت کو سن کر تھوڑا سا پیچھے ہوئے، اور اللہ نے ان کو اس کا کیا مزہ چکھایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت 117، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ہر مشکل وقت میں دین کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے لیے کام کرتے کرتے یا دین کا ساتھ دیتے دیتے کئی دفعہ بہت مخلص لوگ، بہت پیارے لوگوں کے دلوں میں بھی شک آنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نی حقن و حکم ورزق نہ اتباع ہو، اللہ ہماری نی حقن حقن ورزقنا اتباع ہو، ورینی باطلن باطلن ورزقنا اجتناب ہو، کہ اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے پھر اس کو ماننے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے رکنے کی توفیق دے۔ اتنا پیارا معیار ہے آپ کے میرے پاس کہ ہمیں کسی انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ایک آخری گروہ جن کے اوپر اس سورت کا نام شاید سورت توبہ ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ لہٰذا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی سچ بولتا ہے، یعنی بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 6094 ہے۔ کیا پتہ چلا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہاں کن کی بات ہے؟ تین صحابی تھے۔ اب ذرا سپنے اوپر لے کر سوچئے، اپنا ہی نام لکھ لیں کیونکہ یہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کی کال سے پیچھے رہنے والے بہت سارے منافقین کا قصہ تو ہم پڑھ چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر انہوں نے جھوٹے سچے عذر پیش بھی کر دیے، اور اللہ کے نبی نے اپنی عادت اور مروت کی وجہ سے کسی کو بھی شرمندہ نہیں کیا، اور بس یہ کہہ دیا اچھا جو اللہ تمہیں معاف کرے اور آئندہ نہ کرنا۔ تین صحابی جن میں سے ایک کا نام کعب بن مالک شاعر تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ تین پیارے صحابی تھے۔ ان میں سے کعب اپنا یہ واقعہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں نقل ہے، آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے، اپنے پوتے کا ہاتھ تھام کر جاتے تھے اور اس وقت اپنے بچے کو یہ بات سناتے ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں غزوہ تبوک کی تیاریاں تھیں، واللہ ہی اس سے زیادہ آسودگی کے دن میرے پر کوئی بھی نہیں تھے، نہ مجھے کوئی فکر تھی نہ غم تھا، مال و دولت بھی بہت تھا، لیکن صرف سستی کی وجہ سے ٹالتا ہی گیا۔ دوسروں کو تیاریاں کرتا دیکھتا تھا، لیکن اپنے اوپر یہ یقین تھا کہ میں تو بات میں بھی چلا جاؤں گا اور تھوڑی دیر سے بھی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، ریسورسز ہی بہت ہیں، رکشے میں جائیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میری گاڑی تو 15 منٹ میں پہنچا دے گی، نئی گاڑی ہے، لوگ راستہ بھی دیں گے، اس طرح کی سوچیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ دن بھی آ گیا جسے یہ قافلہ کوچ کیا، سب جا رہے تھے، مجھے خبر ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا سستی پڑی کہ میرے قدم نہ اٹھے، حتیٰ کہ مدینہ لوگوں سے خالی ہو گیا، اور میں ایسے میں دیکھ رہا تھا کہ مدینہ میں یا تو عورتیں، بچے، بوڑھے، اور یا پھر گنتی کے چند منافق رہ گئے تھے کہ جن کا نفاق کھلا پڑتا تھا۔ اب کہتے ہیں میرے دل میں ملال آیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کل چلا جاؤں گا، اب تو قافلہ چلا گیا۔ اور اسی طرح سے ڈیلے کرتے گئے اور قافلہ کوچ کر گیا۔ پھر میں نے سوچا جاؤں، میں نے کہا نہیں، اب تو پتہ نہیں کہاں ہو جائیں گے، شروع بھی ہو گیا، اب بیچ میں ملوں گا کیا فائدہ ہوگا، لاسٹ ہی رہوں گا، چلو بہتر ہے دوبارہ کبھی موقع بنا تو۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اتنے میں مدینہ میں تھا اور میرا دل گھبرا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں عام ہوئیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ منافقین مدینہ مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے سچے عذر دے رہے ہیں۔ میرے بھی دل میں آیا، لیکن میں نے اس وقت ایک نیت کی جو آپ نے میں نے بھی آج کرنی ہے اپنے آپ سے، جھوٹ نہیں بولوں گی، ساری دنیا مجھے غلط کہہ دے، ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، آپ نے بڑے طنزیانہ انداز سے، یعنی جن لوگوں پہ امید بہت ہوتی ہے نا پھر ان کا پیچھے رہنا چبھتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ ایک عجیب سا انداز تھا، آپ نے میری سلام کا جواب دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی باتیں مجھے بھی بڑی اچھی بنانی آتی ہیں، ویسے بھی شاعر تھے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی باتوں کے پھندے میں آپ کو الجھاؤں نا تو آپ کو میں بالکل مجرم، میں آپ کو بہت زیادہ سچا ثابت کر دوں گا، لیکن میں آپ کو سچ بولوں گا کہ میرا کوئی عذر نہیں، یہ صرف اور صرف میری سستی ہے۔ اور میں نے اس موقع کو کھو دیا. کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کی تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. آپ نے کہا اگر اب آپ نے سچ بولا تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. میں وہاں سے ہٹا. کہتے ہیں ابھی میں ذرا سا دور گیا تو میرے کچھ دوست رشتہ دار میرے پاس آ کے کہنے لگے کہا تو کتنا بیوقوف ہے, لوگ دیکھو ذرا کیا بھی کچھ نہیں اور سچے بھی بن گئے اور آگے آگے بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے خوش بھی ہیں, اور تو نے سچ بول کے کیا لیا, دیکھا نہیں اللہ کے نبی کے چہرے پہ ناگواری تھی. کہتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر, یہ پیچھے وہی آئے تھے ان اللہ حشترا, جب ہم پیپل پلیزر ہوتے ہیں نا پھر ہم غلط فیصلے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں ایک دم خیال آیا پلٹ کے جاؤں اللہ کے نبی کے پاس, کہو نہیں نہیں اللہ کے نبی وہ تو میں مذاق کر رہا تھا, میری تو یہ مجبوری میری تو وہ مجبوری. لیکن اتنے میں نے پوچھا میری طرح کسی اور نے بھی سچ بولا ہے؟ کہا ہاں دو شخص اور ہیں, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. کہتے ہیں اس کے بعد میں جم گیا. اسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں اگر دو تین لوگ مل جائیں تو استقامت آتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اللہ نے آپ کے لیے توبہ کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ سارے شہر والے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. مدینہ کا ڈسپلن تو دیکھیے. کعب کہتے ہیں اس کے بعد جو قرآن میں بھی پڑھ کے نا کہ دا قتل الارض بیمارہ حبت, پہلے آواز ٹھیک تھی, دا قتل الارض بیمارہ حبت, کہ ان پر دنیا یا زمین تنگ ہونے لگی. آپ خود سوچے نا, آپ اندر آئیں کسی کو سلام کریں کوئی جواب نہیں دے رہا, باہر نکلی اسمائل دیں کوئی اسمائل نہیں دے رہا, بات کریں کچھ نہیں ہو رہا, کتنا دم گھٹتا ہے. گھر میں ہی کوئی ایک دو آپ سے نہ بولے تو وہ گھر تنگ ہوتا ہے. وہی ہوا ان کے ساتھ. کہتے ہیں بس پھر تو مدینہ کی گلیاں میرے لیے ویران ہونے لگیں, جدھر جہاں جس سے بات کرو کوئی جواب نہیں دیتا. حتیٰ کہ کہتے ہیں ابو لبابا میرا ہمسایہ بھی تھا رشتہ دار بھی تھا, میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا اور میں نے کہا ابو لبابا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں, سلام تک کے جواب کی اجازت نہیں تھی. ایک آدھ دفعہ بات کی کوئی نہیں بولے. کہتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کہتے ہیں اس کے جواب میں کئی لفظ میرے کان میں پڑا واللہ اعلم, مجھے کیا پتہ اللہ کو پتہ. 40 دن گزر گئے, پوری گلیاں سنی ہو گئی. کہتے ہیں وہ جو باقی دو بزرگ تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے, ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ جہاں کسی نے مل کے خوش نہیں ہونا وہاں جائیں کیوں. لیکن کہتے ہیں کہ میں جوان تھا, میں مسجدوں میں جاتا تھا. حال یہ تھا کہ جب میں مسجد نبوی میں جاتا اور اللہ کے نبی کو بھی سلام کرتا صحابہ کو بھی, کوئی جواب نہ دیتا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا کہ جب میں نماز شروع کرتا نا تو اللہ کے نبی میرے چہرے کو دیکھتے, میں خود آپ کی نظروں کو محسوس کرتا تھا, لیکن جو ہی میں سلام پھیرتا اللہ کے نبی مجھ سے نظریں پلٹاتے. دیکھیے اگر آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پھر آپ ان سارے جذبوں کو سمجھ رہے ہوں گے. حتیٰ کہ 40 دن کے بعد ایک اور اعلان ہوا, اور وہ کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو, اب بیویاں بھی ساتھ نہیں رہیں گی. کہتے ہیں پوچھا اللہ کے نبی طلاق دے دوں؟ کہا نہیں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس الگ کر دو. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم دونوں نے اپنی بیویوں کو میں کے بھیج دیا. ہلال جو تھے بوڑھے تھے ان کی بیوی آئی, کہا اللہ کے نبی میں ان کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤں, بوڑھے بھی ہیں بیمار بھی ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ کوئی شوہر بیوی والا تعلق تو نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ کیا بتاؤں, وہ تو سوکھ کے کھانٹا ہو رہے ہیں, ان کو تو غم پڑا ہوا ہے, ان کو کسی بات کی ہوش نہیں ہے. کہا اچھا پھر رہنے دو ایک ساتھ. اور اس طرح 50 دن گزر گئے. اتنی مہنگی توبہ کسی نے نہیں خریدی ہوگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. فجر کے وقت آپ کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں, ادھر سے ابو بکر صدیق اور اسی طرح سے ابو لبابا, وہی لوگ جو کل تک بات نہیں کر رہے تھے وہ وہاں سے مبارکیں دے رہے ہیں, کعب تجھے مبارک ہو, کعب تجھے مبارک ہو. کیا ہوا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن یہ تھا. اپنے پر لے کر سوچے اگر آج ہمیں بھی یہ پکار آ جائے کہ آج تک کی زندگی کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, تو کیا ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانا ہوگا؟ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس، پھر تو کہتے ہیں صحابہ کا یہ حال تھا، گلے مل رہے ہیں، جھک رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس میں گیا، آپ مجھے ملے. کہا اللہ کے نبی میں اس توبہ کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں دے دوں، دیکھیں چین پھر نہیں پڑ رہا. ہم ہوتے کہتے موجود کر اب گناہ کرتے ہیں کیونکہ توبہ تو ہو گئی. اللہ کے نبی سارا دے دوں؟ کہا سارا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ ذرا اس بات کو سوچئے، گناہ کا وہ کیا گڑھ تھا، آج آپ مسلمان کیسے ہیں؟ اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو ہم سب کی توبہ کا ذریعہ بنایا. یہاں رکھ کر 3 سیکنڈ تک اپنی یاد آنے والے گناہوں پہ توبہ کریں، اور کہ اللہ میں نے جانتے بوجھتے یا انجانے میں جو بھی گناہ اور شرک کیا ہے تو اس کو معاف کر دے. کیجیے توبہ. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ سورت توبہ توبہ کرنے پہ مائل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب ایک اور چاہنے والے کا قصہ سنیے. مدینہ کے باشندہ اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہر کس سے بلا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے. اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوتیں حق کا کوئی انتقام ہو لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی نہ کبھی ہوگا، اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. ایک اور صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب چلے گئے، میں پیچھے تھا. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کیے، کہتے ہیں میں اپنے کھیتوں میں کام کے لیے آ گیا. دوپہر کا وقت ہوا، میری بیوی کھانا بنا کر لائی، اس نے فرش پہ پانی پھینکا، پھر میرے بیٹھنے کا انتظام کیا، میرے سامنے گرم گرم کھانا رکھا، لقمہ توڑا اور ابھی لقمہ منہ میں نہیں گیا، ایک دم دل میں خیال آیا اللہ کا نبی سو کہاں ہوگا، اللہ کا نبی پتہ نہیں کس بھوک پیاس گرمی میں ہوگا اور مجھے یہ حق ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آرام سے کھا پی رہا ہوں. ذرا سوچیے، کسی اعلیٰ ہوٹل میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، دال ساگ ہی ہوگا بیوی کے پاس. لیکن جب محبت ہوتی ہے نا جن سے، ان کا تصور کر لیں اور ان کی بھوک کا سوچ لیں تو اپنے منہ میں بھی لقمہ نہیں جاتا. کہتے ہیں پھر وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو، میں نے ایڑ لگائی، کھانا پینا سب چھوڑا اور قافلے کی سمت چلا گیا. تیز دوڑایا، تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. دور سے خاک اڑتی دیکھی تو اللہ کے نبی نے انہی کا نام لیا. اللہ کرے یہ وہ ہو، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کی طرف نظریں لگی ہوتی ہیں. اور واقعی جب وہ وہاں آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر خوشی سے چمکتے چہرے سے ان کا استقبال کیا. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نیکیوں کے موقع پہ سست پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ کچھ چھوڑ دیا ہے، کچھ حرج ہو گیا ہے، کیا کریں، مزید چھوڑ دیں؟ نہیں، جہاں ہے وہیں سے چل پڑے. اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی تانا نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت پر قتادہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس قدر انسان اپنے وطن سے اللہ کی راہ میں دور نکلتا ہے اتنا ہی اللہ کے قرب میں بڑھتا ہے. کبھی موقع ملا ہے آپ کو اللہ کے لیے اپنے گھروں سے دور جانے کا؟ واللہ جو اس سے ایمان ملتا ہے نا اور جو اس سے سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا. جب اپنے اور اللہ کے بیچ کی رکاوٹوں کو دور کرتے جائیں گے اللہ کا قرب ملتا جائے گا. اور اب آگے بڑا خوبصورت اصول، اور بھی کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اسلام کا یہ مزاج ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گی. آپ سب یہاں جو بیٹھے ہیں صرف جوہر آباد کے, بالکل اس علاقے سے نہیں آئے. میرا گمان ہے کہ آپ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. کم از کم ہم سب کا یہ گول اور ہدف ہونا چاہیے کہ یہاں آنے کے لیے ہر علاقے, ہر شہر جہاں سے لوگ ڈیلی آ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ضرور لوگ آئیں. پھر وہ یہاں آ کر پورا مہینہ سیکھیں, پھر بعد میں اپنے اپنے گاؤں, اپنے اپنے دیہاتوں میں جا کر ان کو سکھائیں. یہ فطرت کا اصول ہے. دیکھیں یہ بہت پیاری آیت ہے, میں چاہوں گی کہ اس کی بھی تفسیر کر لیں گا, آپ کو ضرور بھیجا جائے. فطرت کا اصول یہ ہے. بڑے بڑے علماء اور عالم جیسے امام کعبہ اور مفتی حرم, وہ ہمارے پاس آ کے دین نہیں سکھائیں گے, لیکن اللہ نے ہر علاقے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اپنے قریب کے لوگوں سے فائدہ اٹھا لیں. ہم بعض دفعہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کی خواہش اور نیت کرتے ہیں, لیکن قریب کی نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت ہم سوچ رہے ہیں ہم حج پہ جائیں اور یہ قرآن کا بارہ نہ سنیں, تو حج پہ لا جا کر بھی کچھ نہیں ملے گا. ایک اصول زندگی میں لکھیں, ہر وہ نیکی جو آپ کی رینج میں آ جائے نا, اس کو لے لیجیے. یہ آپ کے لیے اگلی نیکی کا راستہ بن جائے گی. جیسے آپ دیکھیں سیڑھی ہے نا, پہلی پہ آپ کھڑے ہیں, بیچ میں دوسری ہے, پھر تیسری ہے. آپ دوسری پہ جائیں گے نا تو تیسری کے قریب ہو گئے, پھر چوتھی پہ, اور پہلی پہ کھڑے ہو کے دسویں کے خواب دیکھنے والا کبھی جمپ بھی لگا لے گا تو اوپر نہیں پہنچے گا. یہی بات جا ہے. جسم میں خون ہے, بڑی بڑی نالیاں ہیں, انگلیوں کے اندر تو وہ نالی پہنچ بھی نہیں سکتی. اس کے لیے اللہ نے باریک بریک کیپلریز کا جال بنا ہوا ہے. کیوں؟ وہ موٹی پائپ دل میں ہے اور انگلیاں, پاؤں, جسم کے ہر حصے کو خون چاہیے. یاد رکھیے, جس طرح جسم کے ہر حصے کو خون چاہیے ہوتا ہے نا, اس طرح معاشرے کے ہر طبقے کو علم چاہیے ہوتا ہے. گراس روٹ تک علم نہیں جائے گا, معاشرے سرخرو نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو مجھے کام کرنا پڑے گا. اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنی جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے لوگوں پہ محنت کریں تاکہ علم کا پانی ہماری عوام کی جڑوں میں جائے. یہ بڑے بڑے چند جو لوگ دکھتے ہیں نا دین کے نام پہ, یہ درختوں کے اوپر کے سرے ہوتے ہیں. درختوں کے پتوں پہ پانی ڈالتے جائیں, سب سے نہیں ہوگے گا, جڑوں میں ڈالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میتھڈالوجی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. کیا پتہ چلا قریبیوں کا حق زیادہ ہے. چاہے وہ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. دیکھیے جب وہ دیکھتے تھے نا کچھ لوگوں کے دل پہ قرآن کا اثر ہے, وہ رو رہے ہیں, ان کے دل دلگیر ہیں, تو اس اثر کو کم کرنے کے لیے مذاق کرتے تھے. کہتے تھے تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بھلا اس کے سننے سے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے, اور وہ اس سے دل چاد ہے. آپ کے لیے ایک معیار ہے, آپ کا قرآن سن کر ایمان بڑھ رہا ہے, تو اس کا تھا کہ آپ صحت مند ہیں, ہیلدی ہیں. ایک زندہ پودا پانی لگنے سے ضرور پھوٹتا ہے. اس کے برعکس ہر ایک اپنے آپ کو اوپر بھی اس کو لے. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا, ان کی پرانی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. قرآن کی محفل بہت بہترین جگہ ہے جہاں ہم اپنے دلوں کی صحت, بیماری اور نفاق کا جائزہ لے سکتے ہیں. اگر یہاں سن کے بھی نہیں سننا جا رہا, بور ہو رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, تو پھر ایک چکر ذرا باہر کا لگا کر آئیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. علم کی محفل میں ہم پگھلے ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جما لیں جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے نا, تو آپ فیل کریں گے باہر نکل کر بھی عاجزی ہوگی. جیسے آپ دیکھیے موم بتی جلاتے ہیں نا, تو بعض دفعہ موم بتی جلتی جلتی جھک جاتی ہے, پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, پھر اس کو بجھا دیں تو ٹھنڈی ہو کے اسی شیپ میں جم جاتی ہے. علم کی محفل میں جو آپ کے دل کی کیفیت ہے نا, باہر جا کر آپ ایسے ہو جائیں گے. ادھر اکڑے ہوئے نا, باہر بھی اکڑیں گے. ادھر نو 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 نہیں کرنا, نہیں ماننا, بہت مشکل ہے, بڑی مجبور ہوں, کل نہیں آؤں گی, پرسوں نہیں کر سکتی, مجبوریاں بڑی, واللہ ہی نہیں کر سکیں گے. اور اگر ادھر بیٹھ کر اپنے آپ کو بلائیں گے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا. سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھیں گے کہ قرآن تو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن کافر تو اس سے بھی اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اسی طرح سورت فصیلت میں آتا ہے کہ یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور بے ایمانوں کے کانوں میں بوجھ ہے, ان کی آنکھوں پر اندھاپا ہے, وہ تو بہت ہی فاصلے سے پکارے جاتے ہیں. اب یہاں سے سورت کا خاتمہ. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ سوچیے کیا آزمائشیں آتی ہیں ہم پہ ہر سال. ایک ہی اجتماعی ہر سال سیلاب آ جاتا ہے, ہر سال میں ایک آدھ دفعہ زلزلہ آ جاتا ہے. چلیے وہ تو اجتماعی ہے نا, اپنے اوپر لیجیے. کیا ہر سال ہمارے خاندان میں کوئی ایک قریبی موت نہیں ہو جاتی, ایک دفعہ کوئی حادثے سے نہیں بچتا؟ اس پہ سبق لینا ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی طرف آئی ہوئی مصیبتوں سے سبق لے لیتے ہیں نا تو وہ مصیبتیں ہماری استاد بھی بن جاتی ہیں اور ہم پھر ان سے سیکھ کر اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے, اب یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں, تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں. تو قرآن کی محفل میں ویری سیریس سنجیدہ, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بوجھل, سنجیدہ سے مراد اندر سے سنیے. باتیں کرنا, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یہ کر وہ کر, یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی نعمت جو ہمارے پاس ہے, یعنی اللہ کے نبی جو ایک پوری اللہ کی نعمت ہے اس کا تذکرہ ہے. فرمایا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا, وہ مالک ہر شے عظیم کا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ کتنے پیارے کلمات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح و شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھنا دنیا اور آخرت کے اہم معاملات کے لیے بندے کو کافی ہو جاتا ہے. یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے 5081. تو اس کو اپنی حفظ جان بنا لیں صبح کی دعاؤں میں اور شام کی دعاؤں میں. ذرا مل کے پڑھیں ایک بار سب, جتنی اونچی پڑھ سکے. جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت تو نہیں رہتی نا, الحمدللہ. پھر مومن کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان, مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. جس کی نظریں اللہ پہ لگ جاتی ہیں وہ کبھی دنیا میں مایوس نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سورت پڑھی توبہ, اتنا اللہ پہ پیار آیا, لیکن تقاضے ذرا مشکل تھے. اپنی جان مال لگا کر اللہ کے لیے نکلنا. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہے کیا, اس کا کیا مقام ہے, اس نے کیا کچھ بنایا ہے. پھر انشاءاللہ سورت یونس شروع کریں گے جس میں اللہ کی توحید کی بہت سی نشانی ہیں. آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے ابھی ہیں؟ آپ دیکھیے نا کہ جب تک ہمیں اللہ کی قدر نہیں آتی نا اس کے راستے کے کام نہیں ہوتے. آپ سوچیں آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کوئی بہت امیر کبیر بڑے عہدے والا شخص ہے, پھر وہ آپ کو کہہ دے میرا ایک کام کر دو, تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ضرور ضرور, شور شور, خوشی محسوس کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ بڑا انسان ہے اور وقت پڑا تو وہ ہمارے لیے بھی کچھ کر دے گا. جب اللہ کی قدر آتی ہے نا اور اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے, پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ میں جو اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں کتنا بڑا کام ہے. کیونکہ کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے، اور اس کے لیے کسی کام کا کرنا اور کرانا یہ انسان کو اصل میں خوشی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. میں تھوڑا سا ترجمہ شروع کر لیتی ہوں ان کے سیٹنگ کرنے کا. ریڈی؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے مدینی میں سے ایک رسول کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگا دے. ہائی لائٹ کریں، لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، قرآن ایک الارم کی طرح بولتا ہے اور انسان کو غفلت کی نیند سے اٹھا دیتا ہے، اور جو مان میں ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس چیز تو سرفرازی ہے. کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے تم کو. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئے اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. کچھ مزید چیزیں بھی ہیں اللہ کے بارے میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے نا کہ کسی نے بنایا اس کو، اور اس رب کے نام پر آ کر میں یہاں جمع ہوں اور اس کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور اس کی بات کو ماننے کی نیتیں کر رہے ہیں اور اسی کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم خوشی سے برداشت کرتے ہیں. گھاٹے کا سودا کہ فائدے کا؟ فائدے کا سودا. آپ اللہ کو اس کی کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں سے دیکھیں تو پھر دل میں قدر آتی ہے. لیکن اللہ نے 3 بار قرآن میں کہا وما قدر اللہ ہی حق کا قدر. یہ دیکھیں یہ پھول ہے لیکن برڈس کیا لگ رہے ہیں؟ برڈس لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اندر کی آنکھ کھول دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں. آیت 5 میں مزید چیزیں. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور معاملہ. کیا ہم بے مقصد نہیں جی رہے؟ اگر ہیں تو ابھی سے مقصد ڈھونڈنا ہے. اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے خود سے پوچھیں میں اللہ کو ملنا چاہتی ہوں؟ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شوق لگ جائے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ کر رہے ہیں اپنے غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. دعا کریں اپنے لیے اللہ ہمیں بھی ایمان دے جو سیدھا جنت کی طرف لے جائے. اب جنت میں جانے والوں کی صدا وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. تیسری چوتھی بار آ گیا یہ جملہ، کیا پتہ چلا کہ دنیا میں شکر کرنے کی عادت تھی تو وہاں بھی یہی عادت رہی. جنتیوں کے کیا قلم ہے؟ سبحان اللہ، سلام اور الحمدللہ. عمل کی بات کیا؟ دنیا میں سلام کو عام کریں، لوگوں کی نہیں اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں سرکشی سے بچائے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. یہاں مومن اور کافر کا فرق بھی دیکھ لیجئے. مومن اس کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس میں، اور دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کیوں بنایا ہے. اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں کھوتا ہے، مادہ پرستی میں. اس کو بہت ہی پیارے طریقے سے شاعر نے کہا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یعنی مومن بڑا گہرا ہوتا ہے، ساری کائنات کی وسعتیں اس میں سمٹ جاتی ہیں. اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی مومن بظاہر کول ٹھنڈا، اور اندر اس کے طوفان ہوتے ہیں. ہمارا حال الٹ ہے، اندر سے ٹھنڈے اوپر سے شور مچایا جاتا ہے. ہمیشہ اپنے اندر ڈیپتھ پیدا کریں، گہرائی لے کر آئیں. بڑے بڑے پہاڑ آپ سے گزر جائیں لیکن آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، لیکن اندر ارادے، جوش، تمنائیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اب یہاں سے پچھلی قوموں کی کچھ باتیں. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح مجرموں کے ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ اور میں، ہم سب کمرہ امتحان میں، اور اللہ از واچنگ اس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. ہائی لائٹ کریں. ہر دور میں خواہش پرستوں کو یہ قرآن اپنے راستے کی رکاوٹ دیکھتا ہے. مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ. کون سا قرآن لاؤ؟ جس میں شراب حلال ہو، جس میں سود جائز ہو، جس میں دوستیوں کی گنجائش ہو، جس میں ہر من مستی موج کی مزے ہو. یہ کیا شریعت ہے؟ یہ بھی حرام وہ بھی حرام. چلو نیا نہیں آتا نا، پھر اس کو چینج کرو. واللہ آج بھی یہ کوشش ہے. ایک شخص نے ایک بک لکھی، What kind of Islam does West need. مطالبہ کیا ہے کہ ویسٹ کو کس قسم کا اسلام پسند ہے. ہم آپ کو آپشنس دیتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے آپ کو بدل لے. تو اس پہ کسی نے بک لکھی کہ What kind of West does Islam want. ہم آپ کو وہ بتائیں گے. انٹرلیکچوئل جہاد کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو. اگر ہمارا اپنا نوجوان ذہن ہی دین سے دور، کتاب سے دور، اللہ سے دور، اس کو خود نہیں پتا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ایسی باتیں سن کے شیک ہی نہیں ہوگا. آج ہماری یوتھ باہر کے ملکوں میں، بعض جو دین سے دور ہے نا، وہ یوں ہیں، زلزلے آئے ہوئے اندر، جو جمے ہوئے ہیں وہ بہت جمے ہوئے ہیں. کیوں؟ اتنی باہر سے آندیاں چلتی ہیں، کبھی اسلام کے ایک ایشو پہ مسئلہ، کبھی دوسرے پہ، اور میڈیا نے تو ہر چیز کو پوری دنیا میں ویسے ہی پھیلا دیا. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا علم لیں، اور پورے اثر و رسوخ کے ساتھ ہم سنیں اور پھر اس پہ عمل کریں. اللہ کے نبی کا جواب سن لیجئے قرآن کو تبدیل کرنے کے مطالبے پہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ ہمیں بھی یہی فکر لگا دے، گناہ کرنے سے پہلے سوچے، پکڑ ہو جائے گی تو گناہ کی کشش ختم ہو جائے گی. اور کہو اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں. ذرا سا سوچئے، شرک کی قباحت کن کی جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے اور وہ بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی شرک کی اس کائنات میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بعض لوگ اس کا الٹ کہتے ہیں، نہیں شروع میں سب بکھرے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آئے. نہیں، اللہ کی معرفت کی پہچان تو بندہ اپنی طبیعت میں لے کر آیا. کل کے بارے میں پڑھا ہے نا، وعدہ الست، فطرت سے گندہ با وعدہ. تو یاد رکھیں شروع سے انسان موحد ہے، توحید پرست ہے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیچ بیچ میں آواز کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، بجلی کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کراتے ہیں کہ جب سب ٹھیک تھا تو پھر تم سن رہے تھے، پھر تو فون پہ نہیں کھیل رہے، پھر سہیلی سے باتیں تو نہیں ہو رہی، پھر چٹ چٹ تو نہیں ہو رہی، اور جب چلا جاتا ہے سب کچھ پھر ہم کہتے ہیں اوہو. یاد رکھیے جس نے عبرت لینی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے گا. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر وادِ موافق پر فرحاں شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک وادِ مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، اس کو ذرا سنیے غور سے، خاص طور پہ جو خوشی کے وقت میں عموماً کیفیت ہونے لگتی آج کل، اس کو ذہن میں رکھ کے سوچئے. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. یعنی جب ہم خوشیوں کے نام پہ مستی کرتے ہیں نا، بغاوت کرتے ہیں، ٹرانسگریشن، حدوں سے آگے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یاد رکھو یہ میں نے لینی ہے واپس. پھر بعد میں کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں وہ بھگتنی پڑتی ہے. تو خوشیوں میں اتنا اللہ کو ناراض نہ کریں کہ اللہ اس کی سزا میں بعد میں ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو. پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. کیا بنے گا؟ چند سیکنڈ کے لیے سوچے، جب اللہ کے دربار میں جاؤں گی اور اللہ مجھے میری پچھلی زندگی کے سارے معاملے دکھائے گا، کیا بنے گی؟ اب دنیا کی حقیقت، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں ریئلی، دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ کبھی کسی کے جوان بچے کی موت ہوئی؟ یہ وہ آیت ہے۔ کسان کو فصل ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ بالکل فصل پک کے کٹنے کو تیار ہو اور اتنے میں اگر رات کو آندھی چلے، طوفان آ جائے، بجلی گر جائے اور کھڑی فصل تباہ ہو جائے، اس کی کیا حالت ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اچانک جوان اولادوں کا غم دکھاتا ہے اور کئی واقعات ہیں۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے۔ چلیں بچوں کو چھوڑیں، ہم اپنے اوپر لیں جو ینگ بیٹھے ہیں، کیا ہم اس بھری جوانی میں فوت ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ از اٹ پاسبل؟ ملک الموت ہمیں لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قیامت کے قریب کثرت سے جوان موتیں ہوں گی، تو پھر اللہ ہمیں ابھی توبہ کرنے والا بنا دے۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، جنت کا نام دار السلام، سلامتی کا گھر، پیسفل پلیس۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، مطلب جنت، اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جو لفظ زیادہ ہے نا، زیادہ، اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے پوچھیں گے تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے بہت خوش ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں کچھ تمہیں اور دینا چاہتا ہوں۔ کہے گا اور ہے کیا، ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہا نہیں، آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربھا اس وقت جنتیوں کو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار دکھے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محروم نہ کرے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سیاہی کس چیز کی ہے؟ کام نہ کرنے کا ریگریٹ۔ سارا دن فارغ بیٹھے رہیں اور کام نہ کریں اور مہمان آ جائیں اور اس وقت پھر ہم پریشان ہوں، تو یاد رکھیے کہ وہ چیز یہاں غم اور اندھیروں کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک ہم کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہ کرتے تھے، یعنی جن کی کرتے تھے وہ ہی انکار کرنے لگ گئے، تو بدلہ کس نے دینا اس وقت؟ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے، یعنی تم ہماری عبادت اگر کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ سوچیں، ہمیں بھی اس دن سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے پانی میں۔ سب اپنے مال کے حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وردو الی مولاہم الحق، حقیقی مولا تو وہی ہے نا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بابا جی. اللہ دیتا ہے کہ پیر دیتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے. کون بے جان سے کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. مکہ والے لفظ اللہ مانتے تھے, اللہ کو کریٹر گاڈ مانتے تھے, رب مانتے تھے, لیکن معبود نہیں مانتے تھے, مالک نہیں مانتے تھے, جس کے آگے جھکا جائے وہ نہیں مانتے تھے. پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ اس کو ہائی لائٹ کریں. ایک دفعہ انسان جان بوجھ کے سیدھا راستہ چھوڑ دے, اس کے بعد ہر دوسرا راستہ گمراہی پہ. سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے, اس کے ارد گرد جتنے مرضی راستے کھول دیں. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا کر کبھی بھی اس سے دور نہ کرنا. اے نبی, دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو دہرا بھی سکے؟ کہو یہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا, کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. دیکھیں ساؤنڈ نالج کی بات ہے, شک اور وسوسے پیدا کر کے حق سے دور کرنا یہ انسانیت پہ ظلم ہے. اس شک سے نکالنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. صرف یہ ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیں توحید اور شرک کا فرق سمجھ آ جائے گا. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں آئی ہی نہیں, جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا, اس کو انہوں نے محض اٹکل پچو جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا, ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. اللہ کو پہلے ہی پتا. اللہ ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل کر لیں. اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یہ کون ہے سننے والے؟ جن کے صرف کان سنتے ہیں, دل تک وہ پکار نہیں جاتی. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں, مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی ان کو ایسی محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ ذرا سا سوچیں، کبھی زندگی میں کہیں گھومنے گئے ہوں خوب پیسے خرچ کر کے، ایک ہفتے کا پلان تھا، پلک جھپکنے میں گزر گیا، ایک دن گزر گیا، ہائے دوسرا بھی گزر گیا، تیسرے دن سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، ہائے چار رہ گئے، تین رہ گئے، دو رہ گئے۔ یاد رکھیے، وہاں جا کر دنیا کی یہ زندگی صرف ایک کھیل لگے گی۔ ذرا سا چٹکی کاٹیں خود کو، ابھی زندہ ہوں، ابھی بدل سکتی ہوں۔ تو اس چھوٹی سی زندگی جو خواب کی مانند ہے، اس کی خوشیاں، اس کی خواہشوں کے پیچھے نہ ختم ہونے والی آخرت کو بھلا دینا یہ سمجھداری تو نہیں ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں سے یہ پٹی اتار دے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سب گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہرگز راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں، جس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ کہو، میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، نبیوں کے بھی اختیار میں اپنا نفع نقصان نہیں ہوتا تھا، الا یہ کہ اللہ چاہے، جتنا جب جیسے۔ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں گے؟ کیا جب یہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ ایسے نہیں لگتا کہ شعور پہ ہتھوڑے برس رہے ہیں؟ ہر جملہ اپنے اوپر لے کر سنیں گے، حقیقت میں اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ پھر پوچھتے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ کیوں نہیں یقین آتا تھا مکہ والوں کو قیامت کا؟ اس لیے کہ قیامت کا یقین بندے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ سے کسی نے پوچھنا ہے تو آپ بھی وہ کام کر کے رکھتے ہیں، اور کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں تو کون کرے گا؟ آج بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی میں جی رہے ہیں، کوئی کس نے پوچھنا ہے، اور اللہ نے کوئی چھوٹا چھوٹا پوچھنا ہے اور بڑا بڑا پوچھنا ہے؟ اللہ نے سب کچھ پوچھنا ہے، اور اللہ ہمارا آسان حساب لے۔ پھر پوچھتے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا بھی نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ قیامت کی بات ہے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس حساب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس حساب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو سن کر؟ کوئی دل میں اللہ کی اللہ کی مربوبیت آئی؟ بڑائی کا احساس ہوتا ہے؟ کسی کا بڑا سا گھر دیکھیں تو دل میں کیا آتا ہے؟ ہائے کتنا خوش قسمت ہے۔ حالانکہ گھروں میں خوش قسمتی کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ سے مروب ہوں، اللہ کا روب دل میں لائیں۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. قرآن میرے دل کی بہار. آپ میں سے کس کس نے یہ لیکچر سنا؟ قرآن از مائی لائف. ہر اس نے سنا ہوگا جنہوں نے قرآن کی کتنے کورس کیا. کس کس نے کیا؟ اس کا مطلب بھی بہت ساروں نے نہیں بھی کیا. آپ کو لنک بھیجتے ہیں اس کا. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیے, کیونکہ اس میں جو مثالیں ہیں نا وہ بچوں کو بہت اپیل کرتی ہیں. حقیقت ہے کہ قرآن ہمارے دل کی شفا ہے, ہر بیماری کا علاج ہے. سینوں میں چھپی ہوئی بیماریاں, ہدایت, علاج. جو قرآن کو توجہ سے پڑھے گا نا, اس کے معنی پہ غور کرے گا, قرآن اس کے لیے نصیحت ہے. قرآن کی مثال طبیب کی ہے جو مریض کو اچھی طرح سے چیک کرتا ہے, ہر اس چیز سے روکتا ہے جو اس کو نقصان دے, اور ہر اس چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے جو اس کو فائدہ دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی ہدایات پہ عمل کریں. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں پورے قرآن میں. اے نبی کہو, یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. کیا یہ قرآن جس وقت آپ سمیٹ رہے ہیں نا, خیرم مما یجمعون. عموماً لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ آج کل تو سیل فون ہی جمع کرتے ہیں. پہلے لوگ تتلیاں, ٹکٹ, تصویریں. آج کل عورتیں کپڑے جمع کرتی ہیں, برتن جمع کرتی ہیں, مردوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ذہن میں لے آئیں اور دوسرے پلڑ میں یہ خوبصورت قرآن رکھیں. ہوا خیر و مما یجمعون. اے نبی ان سے کہو, تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا, اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو, اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں, ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے, مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر لیں. اے نبی, تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو, اور لوگوں تم پر تم بھی جو کچھ کرتے ہو, ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. اب آگے اولیاء کرام کی بات ہے. کچھ لوگ اولیاء کرام کو مانتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کون ہوتے ہیں اولیاء کرام؟ ولی اللہ. سنیے گا. سنو, جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. تو کون ہوتے ہیں اولیاء کرام؟ نمبر ایک, جن کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے, جن کا ظاہر و باطن تقویٰ اور پرہیزگاری کے لباس میں ڈوبا ہوتا ہے. ایسے لوگ نڈر ہوتے ہیں, بے خوف ہوتے ہیں, قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہوگی. کبھی رنج و غم سے آشنا نہیں ہوتے. دنیا میں ان سے کچھ چھٹ جائے افسوس اور حسرت نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر رب یاد آتا ہے. کیا کچھ لوگ ہمیں رب کی یاد نہیں دلاتے؟ ان سے مل کر, ان سے بات کر کے ہمیں اللہ نہیں یاد آتا؟ بس ایسے ہی لوگ ولی اللہ. اس کے برعکس, شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے, شریعت کی حدوں کو پامال کرتے ہوئے, اگر کوئی خود کو کہتا ہے یا دوسرے اس کو سمجھتے ہیں, تو ان کو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں حقیقت میں اپنا ولی بنا لے. اے نبی, جو باتیں ہم لوگ تجھ پر بناتے ہیں, اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں, وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. آپ کو پتہ یہ باتیں کون سی تھیں جو مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں بناتے تھے؟ آپ کے دین پہ آنے کی وجہ سے. آپ پہ بھی کوئی باتیں بناتا ہے دین پہ آنے پہ؟ سر پہ دوپٹہ لے لیا, ماسی لگ رہی ہے, بڑی بڑی لگ رہی ہے, بڑی پڑاکو ہو گئی ہے. ہاں, تو ان باتوں پہ کیا کرے, خوش ہوں, کیونکہ ہمارے نبی کو بھی باتیں ملی تھیں. اور بے عزت کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے, لوگ کہتے ہیں نا عزت کا مسئلہ ہے, تو ان العزت للہ جمیع، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ خود اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری صورت کس ٹاپک پہ ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کے برعکس لوگ اس کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں. تو آج تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کیجئے گا. رات کو واک کرتے، عشاء کے بعد تھوڑے سے چکر گلی میں لگائیں، جہاں بھی ہیں، آج صرف اور صرف اللہ کی ہستی کے بارے میں سوچئے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے جوڑ دے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو. سوچئے اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کام کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں. ناروے کے بارے میں آپ نے سنا ہوا، چھ ماہ کی رات تو چھ ماہ کی دن، سنا ہوا؟ تو جب میں ناروے گئی تو میری ایک بہت پیاری عزیز ہیں، کہنے لگی عفت تم چھ ماہ سوئی رہتی ہو تو چھ ماہ جاگی رہتی ہو، بڑی بھولی سی ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ کہ گرمیوں میں سونے کے لیے یہ اس طرح کے بلیک کرٹنس لگانے پڑتے ہیں، رات کو فجر پڑھ کے سوتے ہیں لوگ. اللہ اکبر، جو وہاں جا کر اللہ کی یاد آتی ہے نا، میں تو رات چلتے اٹھتے پھرتے کہتی ہوں اللہ زندہ ہے، تب بھی تو اتنی چینجز کر رہا ہے، الحی اور القیوم. کیونکہ جب ایک سسٹم چل رہا ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلو جی گرمیاں آ گئیں، کوئی نہیں جانی چھ ماہ کی گرمیاں، وہاں ہر دوسرے دن کچھ چینج، جیسے آج کل یہاں بھی تو ہو رہا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی رات کو سردی لگ رہی تھی دن میں گرمی لگ رہی تھی. اس سے خوش ہوا کرے کہ کوئی لائیو آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے. اسی طرح دیکھیے ہم کلاس لے رہے ہیں، کبھی اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں نا، کچھ لوگ پریشان ہوں گے، ہاں تو ان کو کیا چاہیے، کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا ہوا کوئی لیکچر سن لے، ریکارڈڈ چیزیں بے شمار ہیں. اب جب یہ لیکچر ریکارڈ ہوگا تو یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا اس میں، وہ تو سیدھی اسٹیبل ایک آڈیو بنے گی، لیکن جو آپ کو لائف چیزوں کا مزہ آئے گا وہ ان کو تو نہیں آئے گا. تو یہی زندگی ہے، زندگی میں آنے والے خوشیاں اور غمیاں، اس کو انجوائے کیا کریں. اب آج میری خواہش تھی کہ ہم پورے پانچ پہ ختم کریں گے، لیکن نہیں کر پا رہے کیونکہ ابھی تک ہماری آڈیو آدھا گھنٹہ پیچھے ہے. تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا اس کو، دس از ریئلٹی. اور اصل میں اللہ آپ کو پتا ہے جہاں کیسے سکھاتا ہے، تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، کہیں اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. نہیں راضی پھر کہیں اونچی بات سے، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ چلے اللہ تعالی پارا پورے ہی تو کرنے بیٹھتے ہیں آپ، یہ تو مجھے بھی پتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اگلے پیپر گن رہے ہوتے ہیں، کتنے پرچے رہ گئے، کتنے پیپر رہ گئے، اللہ اکبر. چلیے، مجھے تو ایسی صورت ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو دل ہی نہیں کرتا ختم ہو، اتنا پیار آتا اللہ کے اوپر. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، کیا کھلے کانوں سے سن رہے ہیں ہم؟ اگر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں سے انبیاء کرام کے قصے، اللہ کے نبی بھی کیا چنے ہوئے نبی تھے. خاص طور پہ ابھی حضرت نوح کا سنتے وقت سنیے، سوچئے گا کہ جتنا صبر اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا حضرت نوح کا نصیب تھا، کیا ہمارا بھی اتنا ہی ہے؟ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کیا پتا چلا، نبیوں کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ اتنا کانفیڈنس کس کو ہوتا ہے؟ سب چلے جاؤ، جدھر جانا چلے جاؤ، جس کا دل ہے بس وہ بیٹھے، یہ کون کہے گا؟ جس کو یقین ہوتا ہے کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ یاد رکھیے، سچ اور حق کا بڑا وزن ہے، طاقت ہی ساری اس کی ہوتی ہے، جھوٹ کے تو پاؤں بھی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم میں سے کسی سے اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ یہ ہے اصل بات، اور حقیقت ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ مانے، ایک بھی نہ سنے، تو مجھے میرا سننا بھی کافی ہے، اس لیے کہ ہر سنانے والا خود بھی سن رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں ڈرایا گیا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ یہ نوٹ کریں، یہ بھی انسان کی عادت ہے، ایک دفعہ نو کر دے بہت مشکل سے یس کہتا ہے۔ فرمایا پھر اسے مان کر نہ دیا، اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبیوں کے ساتھ اس طرح بولتے تھے بدتمیزی سے، منہ در منہ، جس کو نہیں ماننا نا وقت کا نبی بھی آ جائے گا، وہ اس کی بات بھی نہیں مانے گا۔ اب یہاں سے موسیٰ کی بات، موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ سوچیے، ہر دور کا سب سے بڑا ایشو، ہم جو کام باپ دادا سے، نانی دادی کے وقت سے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ہر دور میں لوگوں کو یہ بہت بڑا ایک گمان رہا کہ ہمارے بڑے جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ بھولے والے تھے، سیدھے سادے تھے، علم کا دور دورہ نہیں تھا۔ اب جب علم نہیں تھا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے تھے نا کہ جو نہیں کرنا تھا۔ آپ کی نانی کو کمپیوٹر چلانا آتا تھا؟ نہیں آتا تھا نا، پھر آپ کیوں چلاتی ہیں؟ کیوں نہیں کہتی میری نانی نے کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا تو میں کیوں چلاؤں؟ آپ کے دادا کبھی جہاز میں بیٹھے تھے؟ نہیں بیٹھے، تو آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا آج آپ کے گھر میں دادی اماں کے وقت کا صوفہ رکھا ہوا ہے؟ وہ تو پھینک دیا۔ تو پھر دین کے معاملے میں کیوں فرسودہ چیزوں پہ جمے رہتے ہیں؟ یقین کیجئے یہ بہت بڑا بوتا ہے جو ہم نے اپنے اندر سے توڑنا ہے۔ علم آنے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی جو انسان میں آتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ دلیل کو مانتا ہے۔ اور اگر ہمارے بڑے کوئی غلط کام کرتے تھے جس کی قرآن سنت میں دلیل نہیں، تو دعا کیا کرتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے بھی معاف کر دے۔ اور خود وہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور ساتھ ہی الزام کیا لگایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، یعنی تم بڑے بننا چاہتے ہو، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ وجہ کیا تھی دوسروں کے نہ ماننے کی؟ فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، کتنے ہیں یہاں جو اپنے آپ کو جوان کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، پہلے تو میں کھڑا کر لوں، اب تو آپ سارے بھی کر لیں گے۔ کیا ہم جوان نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جوان کون ہوتا ہے؟ جس کی آرزویں جوان ہوں، جس کے ارادے مضبوط ہوں، جو ستاروں پہ کمندے ڈالیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، ہر دور میں یوتھ کا کانفیڈنس اولڈ پیپل سے زیادہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے لوگ ابھی بیچارے سوچ میں پڑے ہوتے ہیں، وہ کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ یہ دعا کریں آپ بھی، ایسا لیڈر مل جائے آج یوتھ کو، ایک ایسا بندہ اللہ دے دے آج کی یوتھ کو جو یہ اپ لفٹنگ کرے، یو کین ڈو اٹ۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا تو کوئی کام ناممکن نہیں لگتا۔ ایک بک میں نے پڑھائی پچھلے سالوں میں ناروے میں، سر اٹھا کے جیو، ہم اپنے ایڈوانس کورس میں کرواتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد نا ایسے لگتا ہے ایوری تھنگ از پاسبل، اپ لفٹنگ۔ آج اصل میں ہماری امت کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے، سب جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا، نہیں کرنا، بیکار ہو، نکمے ہو، بیوقوف ہو، پاگل، تو بندہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت اپنے اندر ایک جرت پیدا کرے، میں ہوں وہ بچی، میں ہوں وہ لڑکی، میں ہوں وہ لڑکا، میں ہوں وہ اس امت کا ایک فرد جس نے اس پوری امت کو سیدھا کر دینا۔ نیت تو کیجئے، کرانا اللہ نے آپ سے، جتنے سچے ہوں گے تڑپ ہوگی، اس کتاب سے جڑیں گے اللہ آپ سے اتنا یہ کام لے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، جب باہر پابندیاں لگیں تو گھروں کو ہی مسجدیں بنا لیا، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اب یہ دعا آج ہمیں بھی کرنی ہے، کیونکہ جب بہت دنیا کی چکا چوند ہوتی ہے نا تو نظریں ادھر ادھر اٹھتی ہیں۔ دعا کیا تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کیا آج یہ بات سچ نہیں ہے؟ دیکھیے نان مسلمز کو دیکھیں، ہر چیز ان کی خوبصورت، شکلیں بھی ان کی پیاری، رنگ بھی ان کے گورے، آنکھیں بھی اکثر کی نیلی، گھر چمکتے ہوئے، گاڑیاں چمکتی دمکتی، ایک دفعہ تو بندہ ہلتا۔ کیوں، علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ اور آگے ہم سورہ زخرف میں پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں، میں تو ان کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا، چاندی کی چھتیں سیڑھیاں ہوتی، پر میں تو ایمان والوں کا خیال کیا، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چلے کافر کا گھر ہے سونے کا اور ہمارا گھر ہے مٹی چوننے کا تو کتنوں نے ایمان بیچ دینا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے اس نے نہیں کیا، مٹی چوننے کے گھروں پہ تو آج ہمارے ایمان بک جاتے ہیں، کہاں پھر سونے چاندی کا ہوتا۔ تو اللہ نے پہاڑوں کی تہوں میں جو سونا چھپا دیا تو گھروں کی صورت میں دیتا، مطلب کیا کہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ آپ بھی کوئی دعا کریں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعا کو بھی قبول کر لے. کوئی اچھی سی دعا کریں, بعد میں اگر شیئر کرنا چاہیں تو کر دیں. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. تو اب ہم نے کن کی پیروی کرنی ہے؟ جو علم رکھتے ہیں. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا. اس کو ہائی لائٹ کریں, فرعون ڈوب گیا. اتنی بڑی طاقت کا بادشاہ, سپر پاور کا بڑا صدر, وزیر, مشیر ڈوبنے لگا. ذرا سوچیے اگر اس وقت اخباریں چھپتی, بریکنگ نیوز, بلٹن, انٹرنیٹ پہ خبریں, فیس بک پہ میسیجز, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام, سب طرف شور مت جانا تھا, دیکھو دیکھو فرعون ڈوب گیا. اور اللہ نے بھی ایسی کیا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں اس کی خبر دی ہے. کیا بولا؟ یاد رکھیے, اس کو ایمان غرغرا کہتے ہیں. موت کی ہچکی لگ جائے پھر ایمان قبول کرنا, اللہ کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. کہنے لگا میں نے مان لیا کہ خدا بندے حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں, جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, اب کیا فائدہ؟ موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کی تو وہ توبہ نہیں ہے. جواب دیا گیا, ابھی مان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. یہ ہم چند سیکنڈ کے لیے سوچیں, کہیں ہمارا بھی یہی معاملہ تو نہیں ہے؟ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ اچانک موت آ جائے تو اس وقت کہیں گے اللہ معاف کر دے, اللہ چھوڑ دے. تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. فرعون کی لاش کو سمندر نے بھی قبول نہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ 19th century کے شروع میں ڈسکور ہو گئی. نمک سے بھری ہوئی ایک لاش دریا کے کنارے سے ملی, جب کھولا گیا پٹیوں میں بندھی ہوئی. ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ وہ فرعون تھا جو ڈوب کے مرا تھا. آج بھی اس کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرے, اور مصر میں گلی گلی اس کو لے کے پھرتے ہیں, پوری دنیا میں جاتا ہے, امریکہ میں 6-6 مہینے کسی میوزیم میں رکھا جاتا ہے, پورے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو عبرت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائیں. جب فرعون ڈوب گیا تو پسی بھی بنی اسرائیل, ان کے تو دن بدل گئے. کیسے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی نے عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا. مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا, یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کر دے گا, اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے, تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا, ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے, وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. کئی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, جب تک ڈنڈا نہ دیکھیں سیدھے نہیں ہوتے. دعا کریں, اے اللہ عذاب کے آنے سے پہلے اس قرآن ہی کے ساتھ ہمیں ہدایت دے دے. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. اللہ ہم پہ ایسا نہ کرے. ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. کتنا کو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون نیچر لور ہے؟ اللہ ہی رحم کر دے. آپ دیکھیے کہ کائنات پہ غور کیا کریں. کبھی سیر کا موقع ملے تو سیر کرنے جائیں, پہاڑوں پہ جائیں, کبھی جھیل کے پاس جائیں, کبھی پھولوں کو دیکھیں, کبھی کانٹوں کو دیکھیں. ہر چیز کے پاس آپ کو اللہ کی وجود کا احساس ہوگا. ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ایسے آنکھیں کھول کر دیکھو. اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جن سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں. دعا کریں اپنے لیے, اللہ ہمیں ایمان دے پھر ہمیں ہر فتنے عذاب تکلیف سے بچا لے. اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو. آپ بتائیں 11-12 ابھی تک دل میں کوئی شک تو نہیں ہے پڑھنے والے کے بارے میں, پڑھانے والوں کے بارے میں, اس قرآن کے بارے میں, یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ؟ اگر شک ہے تو دعا کر لیں کہ اللہ دل کا شک دور کر دے. کئی لوگوں کا شک جاتا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ شیطان شک کے راستے سے ہدایت کے سفر سے ہٹاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کو شک ڈالو, کھاتے کھاتے آپ کو شک پڑ جائے گا کھانے میں مکھی گری تھی, آپ چھوڑ دیں گے. شک کے بعد ایک لکمہ بھی نہیں ابلا جاتا, نگلا بھی نہیں جاتا. تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ شک سے بنا دے دے. تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں. اور اگلی آیت میں اب آپ کو بھی یہی حکم ہے کیا؟ اور مجھ سے فرمایا گیا کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. یہ یکسو ہونا کیا؟ فوکسڈ, نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں, صرف اللہ کی طرف نظریں لگا دیں. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں. لکھیے اس کو دل کی تختی پہ. سب لوگوں سے آپ کے گلے اور شکوے ختم ہو جائیں گے. اور وہ کیا؟ اللہ خیر دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا, اور اللہ خیر نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں, دیکھیے قرآن نے سورت یونس میں 14 لفظ آیا یا ایھا الناس. تو یہ قرآن کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. اللہ ہمیں وہاں تک پہنچانے والا بنائے. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ابھی تو ہم صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا, انشاءاللہ آپ کے نصیب میں ہوا تو بعد میں آپ تفسیر کے ساتھ یہ صورتیں پڑھیں گے, رونا آئے گا آپ کو یہ صورتیں پڑھتے ہوئے. نبی کے اوپر جن حالات میں یہ صورتیں اتر رہی تھیں نا, وہ اتنا خوبصورت ماحول نہیں تھا. اتنے الزام, اتنے تانے, اتنی باتیں, ہر ایک نے منہ کھولا ہوا تھا نبی کے خلاف. آج ہمیں 4 لفظ کوئی کہہ دے ہم کہتے ہیں بس ختم, میں کچھ نہیں آگے کروں گی, میں نہیں اور دین کا کام کر سکتی. کیوں؟ باتیں نہیں سنی جاتی. تو وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری. اللہ کے راستے میں باتیں سننی پڑیں گی, نبیوں نے بھی سنی تھی. تو یہ سورت یونس تھی, قوم یونس کی توبہ کا ذکر تھا. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. سورۃ توبہ میں بھی توبہ تھی, پورا پبارہ توبہ سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے اب سورت ہود کی آخ کا شروع یہ بھی توبہ اور استغفار پہ. چند آیتیں سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں. ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے پیغام کیا کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی, اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دیکھیں, نبیوں نے ہمیشہ وقت آنے سے پہلے لوگوں کو ڈرا دیا. آج بھی قرآن یہی کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ ہو بچ جاؤ. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار, جب یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اچھے کاموں کی وہ قدر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی کے اچھے عمل کو دے کر خوش نہ ہو جاؤ, انتظار کرو کس کا خاتمہ اس نیک عمل پر ہوتا ہے کہ نہیں. بڑی ڈرانے والی بات ہے. اینڈ ویل از گڈ ویل. انجام اچھا ہو پھر بچیں گے. ابھی تو پتہ نہیں کیا اللہ کی نظروں میں ہمارا مقام ہے. اس لیے کہ عامل ایک زمانہ طویل تک نیک عمل کرتا رہتا ہے اور وہ اس نیک عمل پر مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے, لیکن ناگہاں اس کے حالات بدل جاتے ہیں. ہر اس انسان کے لیے جو کل تک قرآن کے ساتھ دن رات جڑا ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ پیچھے ہو گیا کسی بھی مجبوری کے نام پہ. فرمائے پھر وہ برے اعمال کرنے لگتا, اور یہ سچ ہے. چولہا بند کر دیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنڈیاں ٹھنڈی ہونے ہی لگتی ہے. اس قرآن کو اب شروع کیا نا, اب زندگی بھر نہ چھوڑیے گا. جس سے مرضی پڑھیں, جہاں مرضی پڑھیں, لیکن قرآن نہ چھوڑیں. پھر یہ ایمان گرم رہے گا, پھر اندر ہلچل ہوگی. آج چھوڑیں کل پتہ کیا ہوگا, پہلے روٹی نرم ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے تو پہلے سے بھی سخت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ قرآن کا پانی دل پہ پڑ جائے پھر چھوڑ دیں, ٹھیکری کی طرح دل ہو جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اور فرمایا, ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایک زمانے تک برے اعمال کرتا ہے, اگر اسی پر مر جائے تو دوزخ میں جائے گا, لیکن یکایک اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے. آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی مثال ہوگی؟ پہلے گناہ کرتی تھی, اب قرآن سنا ہے, اب نیکیاں کروں گی انشاءاللہ تعالی. اپنی شیئرنگس لکھ کے دیا کریں, اچھی ہوں گی تو آپ کی سلائڈس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے, پہلے تو دعا کریں ہمارے ساتھ فرما لے. ہمیں نہیں پتا آگے کیا سننا, پر ہم کہتے ہیں اللہ ڈال لے خیر کا فیصلہ, کرتا کیا سن لے اور خوش ہوں, تو موت سے پہلے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ نیکی پر مرتا ہے. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا, قبض رخ کے وقت وہ عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت 123 جلد. کیا پتہ چلا کہ نیک کام کرنے کے دوران اس کی موت آ جاتی ہے, تو دعا کریں اللہ بڑے پیارے کام میں ہماری موت آ جائے. کیا سیکھا؟ پورے پارے میں آپ دیکھ لیجئے لفظ اللہ اور توبہ دو چیزیں تھیں. اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت کے ثبوت, مظاہر کائنات, بھی نادان اور مجرم لوگ, محروم لوگ, خوش انجام خوش نصیب لوگ, اللہ کے احسانات. مومن ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. کفار کی بدترین حجتیں پڑھی ہیں ہم نے اس میں. احسان فراموش انسان, اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. پھر مصنوعی معبودوں کی حقیقت پڑھی ہے ہم نے. جھوٹے خداؤں کو جا کر سارا دن تنگ کرتے ہیں, بیچاروں کو سونے بھی نہیں دیتے. پھر مٹی ہونے کے بعد جینا کیسا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی. پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے. پھر اولیاء اللہ کا تعارف پڑا, ساری مخلوق صرف اس کی ملکیت ہے. پھر سلسلہ رسالت کا تذکرہ, بزدلی ایمان کے درمیان دیوار. اللہ پر مکمل بھروسہ ایمان کی روح ہے. دعوت غور و فکر, دعا کرتے ہیں کہ اللہ کمی بیشیوں سے درگزر فرمائے. آج جو بھی ٹیکنیکل ایشوز بنے اس کے لیے ہمارا ٹائم جو اوپر گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو صدقہ بنائے، اور دوسرے سٹیشنز پہ بھی جو ساتھی بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔